بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه سمرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: من شهد أن لا إله إلا الله، جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ عز و جلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ عز و جلال نے مریم علیہ الصلاة والسلام کی طرف القا کیا، وروح منہ، اور اسی کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، والجنة حق والنار حق، اور جنت اور جہنم حق ہے، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل، اللہ عز الجلال اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جس عمل پر بھی وہ ہوگا، ادخله الله من ابواب الجنه الثمانيه ايها شاء، اللہ تعالی اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے گا داخل فرمائے گا. گزشتہ سے پیوستہ ہماری پچھلی حدیث کا آخری حصہ باقی تھا، ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی ہے. تو پہلے ہم آج غضب الہی کی وجوہات اور اس سے بچنے کی راہوں کو پیش کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس حدیث کے متعلق حسب سابق 10 پہلوؤں کو بیان کریں گے. غضب الہی، اس کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے، جو شخص اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق جھگڑا کرتا ہے، وہ غضب الہی کا مستحق بنتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ ذوالجلال کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو، رب تعالی کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. اللہ تعالی کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے والا انسان یہ ایسا انسان ہے کہ اس کو نعمتوں پہ غور و فکر کرنے سے منعم کی یاد آتی ہے کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے، جبکہ اللہ کی ذات کی کنہ میں جانا، کراسٹی میں چلے جانے سے انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. اس لیے رب تعالی کی ذات کے متعلق جھگڑنا یہ اللہ حضر جلال کے غصے کو دعوت دینا ہے. رب تعالی کی ذات کے متعلق جو بات قرآن نے بیان کر دی ہے، جو حدیث نے بیان کر دی ہے، اس پر ایمان لے آنا، اس کو اسی طرح قبول کر لینا جس طرح قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، یہی سلامتی کا راستہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس سے عقائد کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے اور شیطان سے بچا بھی جا سکتا ہے. اس لیے اللہ حضر جلال فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جب انہوں نے ایمان قبول کر ہی لیا ہے پھر بھی جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، بے فائدہ ہے، بلکہ ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. رب تعالی کی ذات کے بارے میں آپ نے پچھلی مجلس میں یہ سنا تھا کس طرح کے منحرف افکار لوگوں کے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں. ہمارا ایک ہی موقف ہونا چاہیے جو قرآن کا ہے کہ اللہ کی ذات ہے بائن عن خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، اور ہم اللہ کی ان تمام صفات کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں بیان آ گیا، اور ان تمام صفات کو مانتے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ آ گیا. ہم ان لوگوں کی طرح اپنا فکر نہ بنانا چاہتے ہیں اور نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی صفات ہے ہی نہیں. جہم بن صفوان، جہاں سے جہمیہ شروع ہوا، جب اس سے کہا گیا کہ بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی نہیں ہیں، تو 40 دن نہ اس نے نماز پڑھی نہ گھر سے باہر نکلا، اور 40 دن کے بعد اس ظالم نے آ کے یہ کہا الذات المجردہ، ایسی ذات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جن لوگوں کو رب کے بارے میں ہی علم نہیں ہے وہ اس رب کی عبادت کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑنا یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دوسرا سبب جس سے رب تعالیٰ کا غضب انسان پہ آتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق برا گمان کرنا۔ بد گمانی اور بد زبانی دونوں ایسے گناہ ہیں کہ ساری زندگی بندے کو چین نہیں آتا، لیکن یہ بد گمانی اگر اللہ کے بارے میں ہو جائے تو یہ شخص رب تعالی کے غضب کا مستحق بنتا ہے۔ اس لیے اللہ ذو جلال کے بارے میں انسان کو کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، مایوسی پریشانی ہوتی ہے، لیکن بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ گمان یہ ہونا چاہیے میں اگر اللہ ذو جلال کا سجدہ کرتا ہوں میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں اگر رب تعالیٰ سے معافی طلب کروں تو میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا۔ بدگمانی یہ ہے پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مشکلات ہی آتی ہیں، پتہ نہیں اللہ حضر الجلال ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ حضر الجلال آپ سے عبادت چاہتے ہیں اور اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہتے ہیں، آپ ہو جائیے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اسری اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔
اسی لیے منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال کرتے ہیں اللہ عز و جلال عذاب دیں، انہی پر برے حادثے واقع ہوتے ہیں اور اللہ ان پر غصے ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، ان پہ لعنت کرتے ہیں اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ زندگی میں اللہ تعالی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ راتب النابلسی بہت بڑے عالم ہیں، اتفاق سے ایجڈ بھی ہیں اور بیمار بھی، اور قصہ پہلے آپ نے سنا ہوا ہے۔ ایئرپورٹ سے جب وہ گھر جانے لگے تو ایک ٹیکسی پہ بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چار کوئی منچلے نوجوان آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا اور خود بیٹھ گئے۔ سوچتے ہی رہ گئے کہ میں نے ان سے کچھ کہا تو نہیں ہے، پر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ گاڑی لے کے چلے گئے، کچھ انتظار بھی آخر کرنا پڑا ہوگا، اور کہتے میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ ہو تو میں ضرور ان کو آج سبق سکھاؤں۔ ویسے بھی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے الفاظ میں کوئی کٹیلے الفاظ بھی زبان سے نکل آتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنی دوسری گاڑی انتظار کیا اس پہ بیٹھ کے گئے تو راستے میں کیا دیکھا، کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور لوگ اکٹھے ہیں، پتہ چلا یہ وہی گاڑی ہے اور پانچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس وقت کہتے ہیں اصل میں میرا رب مجھے بچانا چاہتا تھا۔ بہت ساری چیزیں جو انسان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، انسان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی انسان کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کتنی چیزوں کو آپ ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ آپ کے لیے خیر بنائی ہوتی ہے، اور کتنی چیزیں اللہ تعالی نے آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں بہت اچھی ہیں، اس میں آپ کے لیے شر رکھی ہوتی ہے۔ تو خیر سے شر اور شر سے خیر کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالی سے کبھی بدگمان نہ ہوئے۔ اتفاق سے طالب علمی کا ایک واقعہ ہمیں بہت جھنجھوڑتا ہے۔ لاہور میں جب کچھ ساتھی ہم واپس جب گھروں کو جاتے تو اکٹھے سفر کرتے، تو ایک بس آئی، بہت لوگ اس میں چمٹے ہوئے ہیں، اور ساتھی نے بھی دوڑ لگائی۔ اپنی اپنی عادت ہوتی ہے یا اپنی اپنی، شاید ان کو جلدی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، لٹک کے نہیں جانا، کوئی بات نہیں، آدھ گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ کی حکمت دیکھی، وہ سوار ہو گئے پھر اترا ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ کو آدھ گھنٹہ لیٹ ہوئے ہوں گے، لیکن وہی بس رب کا فیصلہ دیکھیے جو پتوں کی برج سے نیچے گری اور کوئی نہیں بچا، اور وہ افسوس کر رہے تھے کہ میں بہت لیٹ ہو گیا، بہت لیٹ ہو گیا، میں رات کیسے پہنچوں گا، بہت دور پہنچنا ہے۔ اس وقت پھر ان کو سمجھ آئی، یہ تو آدھا گھنٹہ تم لیٹ ہوئے ہو، شاید کہ تم زندگی سے ہی لیٹ ہو جاتے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں زندگی میں کبھی آپ کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی بات دل میں ہو، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کے وعدوں میں کوئی خلل ہو، میرے عمل میں خلل ہو سکتا ہے، میری بات میں خلل ہو سکتا ہے، میرے ارادے میں خلل ہو سکتا ہے، لیکن رب کی کلام میں خلل نہیں ہو سکتا، رب کے فیصلوں میں خلل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس میں کلیئرٹی نہیں آتی اس فکر میں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے رب کا فیصلہ میرے بارے میں غلط ہو، اس وقت تک انسان کا ایمان چمکتا نہیں، روشن نہیں ہوتا۔ اور قصہ آپ نے سنا ہوا ہے ابو قلابہ کا، بھی ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، اور بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، علی ما تسبح وعلی ما تکبر وعلی ما تحلل، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ تیرے نہیں ہیں، پاؤں تیرے نہیں ہیں۔ تو اس نے مسکرا کے کہا، علی سلامت لسانی، کچھ بھی نہیں ہے، زبان تو سلامت ہے، میں اپنے رب کو یاد کر کے لذتیں تو لے سکتا ہوں۔ یہ فکر چھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے سلف کے قصے ہم پڑھتے ہیں کہ بڑے سے بڑی بیماری ہوتی تو کیا کہتے، العافیہ، بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اور ویسے بھی اگر آپ تھوڑی سی لاجیکلی چیک کریں، دانش بھی یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں 29 دن مہینے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، اور ایک دن کو 2-4 گھنٹے سر میں درد ہوگی ہو، اس کو کہنا چاہیے مجھے پین ہوئی ہے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ اور آپ نے وہ محمود و ایاز کا قصہ بھی سنا پڑا ہوگا، آیا تھا تحفہ ککڑی تو اس نے ایاز کو دی، آدھی اور آدھی اپنے پاس رکھی۔ ایاز نے جب اس کو کھانا شروع کیا تو ساری کھا گئے، بقیہ آدھا جو ہے، جب وہ ایاز کو دیکھا تو اس نے بھی کھانا چاہا تو بہت کڑوی تھی، وہ رک کے کہتا ایاز تم نے اس کو کھا کیسے لیا؟ اتنی کڑوی تم نے نگل کیسے لیا؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے یہ انہی ہاتھوں سے آئی ہے جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں آتی ہیں، اگر ایک دن کڑوی آ گئی ہے تو میرا حق تو نہیں بنتا کہ آج میں ان ہاتھوں کو جھٹک دوں۔ یہ اصل میں سوچ سوچ کی بات ہوتی، اور آپ نے اسی لیے یہ جو شعر سنا پڑا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، شاید اس کا قصہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اور بڑے اسباق ہوتے ہیں لوگوں میں جو پرانے قصص ہیں، لوگ جو سوچ کے بات کرتے ہوتے تھے، بڑی فہم کے مالک تھے۔ ایک قیمتی جو ہے وہ جواہرات میں سے ایک پیش کیا تمام وزیروں کو بٹھا کے، اور آرڈر یہ تھا کہ اس کو زمین پہ پٹخ دو۔ سب کانپنے لگ گئے کہ یہ کیا، اور یہ کہنے لگے بادشاہ سلامت اگر آپ نے ہمیں مارنا ہی ہے تو آپ ہیرا تڑوا کے تو مت ماریے، آپ تو گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ویسے مار دیں، ہمیں معزول کرنا ہے تو کر دیں۔ سب نے انکار کر دیا۔ ایاز نے ایک مرتبہ دیکھا اور زمین پہ دے مارا، ٹوٹ گیا۔ کہا یہ کیا تم نے کیا، اتنا نقصان؟ کہا اس نقصان سے اچھی بات یہ ہے میں نے آپ کی اطاعت کی ہے، نقصان ساری دنیا کا ہو جائے اپنے مالک کا نقصان نہیں کرتے۔ اس نے کہہ دیا کرنا۔ اس کو آپ تھوڑا سا چیک کیجئے رب تعالی کے ساتھ، کہ مجھے اور آپ کو دنیا جہان کا نقصان نظر آ رہا ہے، رب تعالی کا حکم ہے اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اور وقت گزر جاتا ہے، خوشی کا بھی غمی کا بھی، اور اسی لیے ایک دن بیٹھے بیٹھے ایاز کو کہہ دیا تھا نا کہ اچھا یہ میری انگوٹھی پہ کیسا کلمہ لکھو کہ جب میں خوشی میں ہوں تو زیادہ مسکراؤں نہیں، جب میں غمی میں ہوں تو میرا غم بھول جائے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کیا لکھ کے دیا، یہ وقت گزر جائے گا، جب بھی غم آتا وہ دیکھتے کہتے یہ وقت گزر جائے گا، مسکرا پڑتے۔ رب کے بارے میں آپ زندگی میں ایک چیز طے کر لیں، میں نے زندگی کے کسی حصے میں رب سے کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ اور حدیث بھی یہ کہتی ہے وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے یہ جنت میں جائے، اور خصوصاً اس وقت جب روح نکلنے کے قریب ہو تو اس وقت پاس بیٹھ کے اللہ کے احسانات یاد کروانے چاہیے جانے والے کو، تاکہ وہ خوش ہو کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اس کے ہر فیصلے ہی خوبصورت ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی ایسا ذہن دے جس سے رب تعالی کے ساتھ حسن زن زندگی کے آخری سانس تک رہے۔ تیسرا سبب جس سے اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ آج امت تو اس کو سمجھنے سے ویسے ہی دور ہو گئی کہ اللہ عز و جلال کے سوا کسی اور کو معبود بنانا، اس سے اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين
ان الذين اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جن نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سینالهم غضب من ربهم، ان پر اللہ کا غضب واقع ہوگا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگانی میں بھی ذلت انہیں نصیب ہوگی، وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ، اور افتراء پردازوں کو جو گھڑ لیتے ہیں ایسے معاملات کو گھڑنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. گھڑنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو وہ ہے نا جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، عبادت کے لائق بھی وہ ہے. مخلوق میں سے ایک بندے کو گھڑ لینا کہ یہ میرا داتا ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بہت نیک ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، لیکن آپ اس کو داتا کیسے کہیں گے؟ وہ رب کیسے بن گیا؟ لاجیکلی بھی چیک کریں، یہ بیٹے دیتا ہے، اگر یہی بیٹے دیتا ہے جو چوتھی صدی میں پیدا ہوا تو پچھلی تین صدیوں میں سب بیٹیاں ہی دنیا میں بستی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ واقعی پہلے عورتیں تھیں دنیا میں، مرد نہیں تھا، تو یہ کیسے پیدا ہو گیا اور اس کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ کی حکمت دیکھیے، جو بات رب تعالی نے سمجھا دی ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے نا، شرک جب آ جائے نا تو پھر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ برائی کو مزین کر دیتا ہے شیطان ان کے لیے. بھی وہی جس کو آپ نے خود نہلایا، خود کفنایا، نہ وہ خود نہا سکا نہ کفن پہن سکا، خود آپ اٹھا کے لے گئے، پھر آپ نے لٹایا، پھر منو مٹی اس پہ ڈالی، یہ سارے کام تو آپ سے کروائے، تو جو ہی منو مٹی کے بعد آپ نے اس کو کر دیا اوپر سے بند، تو ساری صلاحیتیں عوض کر آئیں کہ اب وہ سب کچھ کرے گا، ایسے کیسے ہو گیا؟ اللہ عز وجل سے اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عقل سلامت رکھے. عقل بڑی نعمت ہے، اور بعض باتیں چونکہ بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں اس کا کوئی معنی بھی ہوتا ہے. وہ عقل مند کہا کرتے تھے، عقل ہو تو سوچے بہت، عقل نہ ہو تو موجے بہت. حقیقت بات یہی ہے، عقل ہو تو پھر انسان سوچتا ہے میں یہ کیوں کرنے لگا ہوں. مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے. اور اگر آپ دلائل کی روشنی میں بغیر غصہ کیے آپ قرآن پڑھیں، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ مشرکین مکہ کا جو شرک تھا اس سے زیادہ شرک اس وقت معاشرے میں موجود ہے. آپ قرآن کھولیے، یعنی پوچھا جاتا ہے بتاؤ آسمان کس نے بنایا، وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا. بتاؤ زمین کس نے بنائی، کہتے ہیں اللہ نے بنائی. اچھا یہ بتاؤ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بات سے کس کے ہاتھ میں، کہتے ہیں اللہ کے پاس. اس ساری باتوں کو رازق کون ہے، کہتے ہیں اللہ ہے. صرف ان کی آنکھیں ایک ہی وائر کا مسئلہ تھا جو مانتے ہیں، کہتے تھے سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. اور آج کتنے لوگ ہیں وہ مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور کتنے لوگ کہتے ہیں بس چھ ہی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، باقی کوئی نہیں. یہ سارے تصورات آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں، اور ہم آگے کچھ وضاحتیں کریں گے کسی دن، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشرکین مکہ کا شرک اتنا بڑا نہیں تھا دلائل کی روشنی میں جتنا آج امت کے اندر شرک آ چکا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ فلاں لاسانی سرکار ہے اور فلاں ہے. اللہ عز وجل ہمیں معاف فرمائے. انسان جس وقت بے حیا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شرم اڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہتا ہے کہ میں جبریل کو ڈانٹ پلاؤں گا اگر اس نے بارش نہ برسائی. اور اپنے آپ کو رب ثابت کرنا اور اپنے آپ کو اللہ ثابت کرنا، میں تو کئی مرتبہ دو تین واقعوں سے مجھے بڑا سبق ملا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی سبق ملے، میں صرف پیش کر دیتا ہوں. میرے سامنے ویڈیو آئی تو میری زبان نے بغیر سوچے یہ بول دیا، ہو الحلیم، اللہ بڑا بردبار ہے. کہ ایک شخص فوت ہو چکا ہے، میت پڑی ہے، اور وہ کہتا ہے اس کی بخشش کے لیے ضروری ہے کہ یہ بیعت کرے، اور وہ میت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت لے رہا ہے. کتنی بردباری اللہ تعالی کی. اگر ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگا تو اور ہاتھ جڑ جاتا تو کس کا ہاتھ کٹتا؟ کیا کرتے؟ یعنی ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیتے، اچھا لے لو بیعت اچھی طرح، ذرا پکی بیعت ہو جائے، کیا بنتا؟ اور دوسرے اس واقعے نے اس نام کی عظمت بتائی، هو الحلیم، اللہ بہت بردبار ہے، کہ ایک شخص قبر میں اترتا ہے اور کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ کہنے والا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، تنویر کہو ربی اللہ، فرشتوں کے جواب سکھا رہا ہے، اگر اللہ تعالی وہاں قبر میں اس کو بھی موت دے دیتا تو کیا بنتا؟ جو کسی کو سوالوں کے جواب سکھا رہا ہے، اگر وہاں کھڑے کھڑے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا، وہی تنویر جو فوت شدہ ہے وہ اٹھ کے کہتا کہ آجو تم بھی میرے ساتھ، ہم اکٹھے جواب دیتے ہیں، جہاں میں بھولا تم جواب دے دینا، تو بنتا کیا وہاں؟ اس لیے اللہ عز وجل نے جو عقل دی ہے اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، یہ قرآن و سنت کے تابع رہے. اور حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تم نے زندگی میں شرک نہیں کرنا. یہی دنیا جہان کی ذلتوں کے اسباب ہیں، اس لیے غیر اللہ کی عبادت سے اللہ کا غضب، یہ انسان اس کو دعوت دیتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. چوتھا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 988، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضب اللہ علی من زعم، اللہ کا غضب اس پہ بہت سخت ہوتا ہے جس کا یہ گمان ہو، انہو ملک الاملاک، کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور آپ لفظ پڑھتے بھی ہوں گے کتابوں میں، شاہ معظم، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ صرف اللہ ہے. شہنشاہ کہنا، لا مالک الا اللہ، اللہ عز الجلال کے سوا کوئی بھی بڑا بادشاہ نہیں. اور دوسری روایت میں آتا، ان اخنس الاسماء الى اللہ الشہنشاہ، سب سے غلیظ اور برا نام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی انسانوں میں سے کہے میں شہنشاہ ہوں. اخنس الاسماء الشہنشاہ، تو یہ شہنشاہی، اس کے بارے میں تصور ایک ہونا چاہیے، اصل بادشاہی میرے رب کے ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے، پوری دنیا پہ پانی پانی ہوگا، میرے مالک اس وقت فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے. لیکن جواب دینے کے لیے کوئی زبان نہیں ہوگی. اللہ عز وجل خود فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی صرف ایک اللہ کی ہے جو سب پر قہار ہے. اسی زندگی میں کبھی بس اوقات آپ نے لکھا ہوا بھی پڑھا ہوگا، لوگ بول بھی دیتے ہیں، عزت مآب. مآب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، عزتوں کے لوٹنے کی جگہ. شاید کے معنی پہ غور نہیں کیا جاتا. عزت مآب تو اللہ کی ذات ہے نا، عزتیں لوٹتی ہیں تو کدھر لوٹتی ہیں؟ سب عزتوں کا منبع و مصدر اللہ کی ذات ہے. آپ کسی کو مکرم کہیں، معزز کہیں، محتشم کہیں، مکرم کہیں، لیکن ڈائریکٹلی آپ عزتوں کا منبع و مصدر لوٹنے کی جگہ کسی انسان کو قرار دے دیں، آپ کو کیسے پتا؟ ہو سکتا ہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، وہ عزت میں آپ کیسے بن گیا؟ دیکھیے، الفاظ اپنے اندر کچھ معنی کے خزانے رکھتے ہیں. الفاظ اپنے اندر جو معنی مفاہیم رکھتے ہیں، اس کا ایک خاص ایک اندازہ ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اگر کہنا ہے فضیلت میں آپ کہہ دیں کہ فضیلت اللہ نے اس کو دی ہے اس کے علم کی وجہ سے، عزتوں کا جو مالک ہے نا اور عزتوں کا منبع و مصدر صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے جن الفاظ سے یہ شبہ پڑ جائے کہ اللہ عز وجل کی ذات اس کی صفات اور اس کی عظمت کو کوئی ٹچ کرنا چاہ رہا ہے. الکبریاء ردائی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ عز وجل نے فرمایا تکبر میری چادر ہے, والعظمت ازاری اور عظمت بھی میری چادر ہے. فمن نازعنی, جس نے دونوں چادروں کو چھیننا چاہا مجھ سے, میں الٹا جہنم میں ڈال دوں گا اس کو, الٹا لٹکائیں گے رب تعالی. کیونکہ تکبر صرف لائق ہے تو اللہ کی ذات کو, بہت بڑا ہے خالق مالک, کسی اور کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے. اس لیے سزا بھی یہ بتا دی, اذا مشت امتی مطیطا, جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں شاید بازو کھولنے سے کوئی زیادہ عزت بن جائے گی. حدیث کہتی ہے سلت شرارها علی خیارها, جب اس طرح کی آتیں آ جائیں گی امت میں تو برے لوگ نیک لوگوں پہ مسلط کر دیے جائیں. اور حدیث کہتی ہے کہ ایسے لوگ ہی قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں کائنات کے پاؤں تلے روندے جائیں گے. یہاں تو اکڑ کے چل رہا ہے, وہاں چونٹی بنا ہوگا, کیا فائدہ ہوا. اور ویسے بھی بعض باتیں سمجھانے کے لیے سلف نے کی ہیں, اور کہا کرتے تھے یہ دیکھو تکبر کر رہا, اول ہو نطفہ و آخر ہو جیفہ, یہ کس طرح بے وقارے پانی سے پیدا ہونے والا اور مرنے کے بعد یہ جیفہ مردار بنا ہوتا اب اکڑ رہا ہے. اور جب ایک شخص نے ٹخنوں سے نیچے چادر کی ہوئی تھی اور ٹہل ٹہل کے چل رہا تھا, تو کس طرح عبداللہ بن عمر نے کہا میں سوچتا تو تھا آج دیکھ ہی لیا ہے, ان للشیطان اخوانا, شیطان کے بھی کوئی بھائی ہیں زمین پر. سلف کی ان باتوں پہ آخر کوئی نہ کوئی معنی مرتب تو ہوتا ہے. اس لیے تکبر, عظمت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے خاص کیجئے, کوئی اس کے لائق نہیں ہے. پانچواں سبب, رب تعالی کی شریعت کا انکار کر دینا. قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے, زندگی کی آخری سانس تک. آج لوگ کہتے ہیں اصل میں دین کی دو قسمیں ہیں, کچھ ظاہری دین ہے کچھ باطنی دین ہے. یہ باطنی عقیدہ رکھنے والے جو باطنی فرقہ ہے کہتے ہیں ظاہر تو یہ ہے نماز روزہ, باطنی علم اور ہے, اس میں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا اس میں کیا ضرورت ہوتی ہے, کہتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, جب رب کا یقین آ جائے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں. اب یہ اس درجے سے اوپر چلا گیا ہے, اب اس پہ نمازیں بھی معاف اور روزے بھی معاف. حاشا للہ ان یکون ھذا, دین ایسا نہیں ہے. اور یہ باطنی علم آیا کہاں سے آیا ہے, کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑا بھی کوئی عبادت گزار تھا؟ انہوں نے تو نماز نہیں چھوڑی, ان کے تو قیام کر کر کے تفطرت قدما, پاؤں پھٹ جاتے, تورمت قدما, پاؤں سوج جاتے, ان کو پھر یقین نہیں آیا. اس یقین سے مراد موت ہے. قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق جو چلاتا ہے اور اپنے مفاہیم کشید کرتا ہے, وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا, نزل الله من فضله على من يشاء من عباده, فباءوا بغضب على غضب, وللكافرين الكافرين عذاب مهين.
جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے، اس بغض سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی کرتا اور وحی کا نزول فرماتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے وہ لوگ تو اس کے غضب کو انہوں نے دعوت دی اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے. اور کافروں کے لیے تو ہے ہی عذاب ایسا جو ذلیل کرنے والا ہے. چھٹا سبب جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، رب کی نعمتوں کی نشکری. میں ہوں کون جو رب پہ اعتراض کروں کہ مجھے یہ نہیں ملا اور مجھے وہ نہیں ملا. چھوٹی سی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، وہاں کو بات نہیں کرتا کہ میرے یہ حقوق مجھے نہیں ملے، یہی ہوتا ہے کہ چلو جو طے ہوگی سیلری وقت پہ مل جائے. ایک لفظ نہیں کو بولتا، پتا ایک لفظ بولا دوسرے دن دیوار اندر نہیں آ سکتا، گیٹ سے اندر نہیں آ سکتا، باہر رہے گا. اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس پہ اپنا اس طرح دھونس جمانے کی کوشش کرنا میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے. آپ کو زیادہ پتا کہ اس کو پتا جس نے پیدا کیا، اس کو زیادہ پتا ہے. مان لو تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو منوانے کے طریقے اللہ کے پاس بڑے ہیں. شکر کرو اللہ نے جو تمہیں عطا کر دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.
کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ حکم دے رہے ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. ساتواں سبب جس سے اللہ تعالی غضبناک ہوتے ہیں، بتوں کے ناموں میں جھگڑنا جن کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتری. جھگڑا ہو رہا ہوتا، ایک کہتا ہے تمہیں پتا ہے فلاں تو بگڑی بنانے والا ہے، فلاں تو وہ آج کل تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنی ہیں، ہم سے تو وہ ہوتی بھی نہیں ہیں، اور بڑی معمولی معمولی چیز پہ بیٹے مل جاتے ہیں، وہ لے لے مرغا اور پتہ نہیں دے دے بیٹا پتہ نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ایسا تصور کہ رب تعالی کو آپ اگر عبادت بھی کریں وہ تو نہیں دے رہا تو یہ دے دے گا. اللہ عز و جلال کے بارے میں تصور جب غلط ہوتا ہے تو یہ ساری مصیبتیں پھر براجمان ہو جاتی ہیں. لے لے ککڑ تے دے دے پتر، یہ کوئی انسانوں کی بات تو نہیں ہے نا. انسان کو تو یہ سمجھنا چاہیے مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے تو آگے بھی اللہ نہیں دینا.
قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل ہی نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قوم کو عبرت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب عبرت بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبرت بنانے کے جو طریقوں پہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی فرشتہ آیا، اس نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے۔ سمودیوں کو دیکھ لیجئے، کتنے کا انہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے درخت جتنے ان کے قد تھے، اور ایسے پڑے ہوئے ہیں جانی کو نہیں۔ اللہ نے ہوا بھیجی اور ہوا کے ساتھ مار مار کے پتھروں اپنے پہاڑوں کے ساتھ مار دیے۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ اور کبھی کبھی انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، اخبارات میں بیان آ گیا، بڑے سال ہو گئے ہیں، آج ہم سیلاب کا مقابلہ فلاں جگہ پہ کریں گے۔ سیلاب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم سیلاب کو روکنے کے لیے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کوشش کریں گے، تعبیر ہے۔ آپ اللہ کے مقابلے پہ اترنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم جو ہے فلاں ڈینگی کا مقابلہ کریں گے، اور ہم یہ کر دیں گے، جو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس پہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں، مالک اس کو ہم سے دور فرما دے۔ رب تعالی کی اقدار جو ہوتی ہیں، تقدیریں اور فیصلے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے عافیت مانگی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے الفاظ کو بہت عمدہ رکھنا چاہیے۔ الفاظ، قرآن مجید نے دو باتیں بیان کی ہیں، فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا۔ ثواب بھی ملا تو باتوں کی وجہ سے، لعنت بھی بنی اسرائیل پہ ہوئی تو باتوں کی وجہ سے۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ آٹھواں سبب جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا غضب لیتا ہے، جھوٹی قسم اٹھانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4549، صحیح الجامع کی روایت ہے 6207، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم، جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اور مسلمان کا مال لینا چاہتا ہے، وہو فیہا فاجر، اور وہ شخص نیت کا فاجر ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو اللہ ذو الجلال اس پہ غضبناک ہوں گے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ کا تو تجربہ زیادہ ہے، آپ شہر میں بیٹھے ہیں، چیز خریدنے جاؤ، آپ کے کھڑے کھڑے وہ تین سے چار سے چھ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم لی تو میں نے 80 کی اور آپ کو 60 کی دے رہا ہوں۔ ارے بھائی، میں کو آپ کا انکل ہوں، میں آپ کا ماموں ہوں، آپ کیوں اتنا دھوکہ کھا رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا تاجر بھی ہے جو ہمیشہ چیز بیچے اور لاسز پہ جو جائے؟ ایسا کوئی تاجر نہیں ہے دنیا میں، تاجر ایسے ابھی نہیں آئے، وہ گزر گئے۔ سیدنا عثمان اور عبد الرحمن بن عوف جیسے، وہ کہتے تھے دھوکہ نہیں کرنا، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ آج یہ نہیں ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے والے پہ رب تعالیٰ بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ روایت ہے صحیح الجامع کی 880، سلسلہ صحیحہ کی 363، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعۃ یبغضہم اللہ عز وجل، چار لوگوں پہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں، ان میں پہلا یہ ہے، البیاع الحلاف، ہے تاجر بیچنے والا لیکن قسمیں اٹھا کے بیچتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، ولا تطع کل حلاف مہین، کل حلاف مہین، زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار کی تم اطاعت نہ کرو۔ بے وقار انسان ہی ایسا کرتا نا، جس نے بات کرنی سچی کرنی۔ امام شافی کہتے ہیں، میں نے زندگی میں سچی قسم بھی نہیں کھائی، کیوں نہیں سچی قسم اٹھائی؟ اس لیے ضرورت نہیں پڑی، بات ہی ایسی کی ہے، اور اس ڈر سے بھی نہیں اٹھائی کہ کہیں اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میں کل کو پکڑا نہ جاؤں۔ نواں سبب جس سے اللہ غضبناک ہوتے ہیں، جب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، قبر کو سجدہ کیا جائے۔ موقع امام مالک کی روایت 593، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ ہر بندہ دنیا سے جاتا کہتا ہے میری یاد لوگوں میں رہے، میری یاد باقی رہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ وثنا یعبد، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کا غضب سخت ہوتا ہے اس قوم پہ جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں، عبادت کا بنا لیں۔ دسواں طریقہ جس سے انسان اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2857، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان طالت بک مدہ ان ترى قوما فی ایدیہم مثل اذناب البقر یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ، ان قریب تم دیکھو گے میرے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر زندگی تمہاری لمبی ہوئی تو تم ایسی قوم کو دیکھو گے کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح لاٹھیاں ہوں گی، کوڑے ہوں گے، وہ صبح کریں گے تو اللہ کے غضب میں، وہ شام کو لوٹیں گے تو اللہ کے غضب اور ناراضگی میں۔ ظلم جو ہے، ایک لفظ ہمیشہ کے لیے یاد کر لے، کفر کے ساتھ حکومتیں چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی۔ یہ سٹیٹمنٹ دی تھی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بعض ایسی کافر حکومتیں بھی رہی، مسلمان ان حکومتوں کے تحت رہے ہیں لیکن وہ حکومتیں قائم رہی ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، لیکن ظالم جو ہوتا ہے اس کی حکومت کو اللہ باقی نہیں رکھتے۔ اس لیے ظلم جو ہے، اس سے انسان کو ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے پہلے بھی سنا ہے، اور یہ بات میں آج پھر آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے طاقت دی تھی نا، جن ان کے قبضے میں آ گئے، حواب کو مسخر کر دیا، ان کو چاہیے تھا نا، اللہ نہ کرے جیسے آج کل کی سوچ ہے، پہلے جس کو چاہتے جننے کو کہتے جاؤ اس کو اٹھا کے لے آؤ، کیا ایسا انہوں نے، چلو اتنے مار کے آ جاؤ، کیا ہونا تھا، ہو جانا تھا ایسا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، مسجدوں کے محراب بناؤ۔ انہوں نے کیا بنوایا، بڑی بڑی دیگیں بناؤ، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ یعنی مینٹالٹی کو چیک کیجئے کہ جب انسان کو اللہ نعمت دے تو اس نعمت کو استعمال کہاں کرنا چاہیے، پازیٹو تھنکنگ انسان کے سامنے ہو، مثبت پہلوؤں پہ اس صلاحیت کو خرچ کریں۔ یہ تو کوئی صلاحیت نہیں ہے نا کہ جب انسان کے پاس کوئی طاقت آ جائے تو اس ظلم پہ اتر آئے۔ اِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَا فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمَ وَحُطَهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَامِ فَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَاعَتْ فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَقَامِ فسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم۔ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کر کے باقی رکھو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اور اگر اللہ کی عبادت میں تم نے نہ لگایا تو تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ انتقام بڑی جلدی لیتے ہیں. اور اگر اللہ حضر جلال نے تمہیں طاقت دی ہے تو ظلم سے بچو, ظلم کے نتائج بہت برے ہیں. اور کبھی تم ٹانگوں سے اور پاؤں سے سفر کرتے ہو, کبھی دل کا سفر بھی کرو اور دیکھو جس جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ کیا ہوا. وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِأَظْلَمِ, جو کسی پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس سے بڑا ظالم اس پہ مسلط کر دیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ آئے جنہوں نے کیا کچھ ظلم ڈھائے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا. فرعون کو دیکھیے, قارون کو دیکھیے, حامان کو دیکھیے, اور آپ ابھی گزشتہ کچھ 40-50 سال کے اندر جو آپ کی زندگی میں ایسے واقعات دنیا میں ہوئے, آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے کبھی بھی انسان کو ظلم کی طرف نہیں جانا چاہیے, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. آج اگر تم کہیں منصب پہ ہو تو کل کو کوئی اور اس منصب پہ ہوگا. اور ہمیں تو اساتذہ سکھایا کرتے تھے, بیٹا آج تم گاڑی پہ ہو تو سائیکل پہ بیٹھنے والے کی قدر کرو, یہ نہ ہو کہ کل کو تم سائیکل پہ ہو اور وہ گاڑی پہ ہو, جو تم حرکتیں کرو گے وہ اگر کرے گا تمہیں بہت برا لگے گا. عزت دو, احترام دو, اس سے غلطی ہوگی پھر کیا ہوا, انسان ہے, آپ رک جاؤ. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود تھے, آج وہ ختم ہو گئے. اللہ عزوجلال کروڑ ہا رحمتوں سے نوازے. بعض باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ سبق مل جائے. اتفاق سے جو نانا جان تھے وہ علم تو پڑھے ہوئے تھے ماشاءاللہ, لیکن دو باتیں ان کی اس گاؤں میں آج بھی زندہ ہیں کہ وہ جب وہ بیل کے ساتھ, وہ گاڑی ساتھ ہوتی, وہ لے کے جاتے تو بس وقت بیل بیٹھ جاتا تو وہ بھی بیٹھ جاتے. لوگوں نے کہنا حضرت حافظ صاحب کیا ہوا, کہتے ابھی میں بھی تو تھک جاتا ہوں نا, اگر وہ تھک گیا ہے اٹھ ہی پڑے گا نا. میں سوچتا تھا کہ اگر آج کا وقت ہوتا اور ہمارے جیسے جذباتی لوگ ہوتے تو کیا بنتا, یا وہ نہیں یا وہ ہی نہیں. ہم نے یہ تو کہنے نہیں نا کہ یہ ہم نہیں. آج کل تو وہ بھی جملہ ختم ہو گیا, کہتے ہیں آئندہ سے تم نے ایسا کیا یا تم نہیں یا تم ہی نہیں. صبح نماز کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہو کے وہ سیر پہ جاتے تو ایک شخص چوری کرنے والا نا, وہ چارہ کاٹ کے بیٹھا ہو, وہ ڈر گیا کیونکہ ان کی چوری کر رہا. کہتے ہیں بات سنو, جلدی سے اٹھا لو, میرے بھائی آئے تو تمہیں ماریں گے, جلدی سے لے جاؤ. اور اس کے سر پہ رکھ دی اور وہ لے گیا, اس نے زندگی کی چوریاں ہی چھوڑ دی. بعض دفعہ انسان کی محبت ہوتی ہے تو بندہ کہہ ہی دیتا نا, حافظ صاحب یہ درخت بڑا پیارا آپ کے کھیت میں لگا ہوا, اس کا شہتیر بڑا اچھا بن سکتا ہے. کوئی بات نہیں اس نے کی کہ مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے. شام کے وقت آرام سے اس کو کاٹا اور بیل کے ساتھ باندھا اور اس کے گھر چھوڑا ہے. پوچھا یہ کیا, کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اچھا شہتیر بن سکتا ہے تو مجھے یہ سمجھ آئی, لگتا ہے شاید کو آپ مکان بنا رہے ہیں تو میں لا کے دے گیا. آج یہ ذہن کہاں سے لائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور نیکیاں کرنے والے بنائے. گیارہواں سبب جس سے اللہ کا غضب ہوتا ہے, کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا. آج قتل و غارت جو قیامت کی نشانی ہے عام ہوگی ہے, اور انسان کی قیمت رہی نہیں, اور ظالم ظلم بھی کرتے ہیں اور ساتھ نام بھی اللہ کا لیتے ہیں. ظالم ہو رب کا پیارا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور ساتھ کہتے ہیں ہمارا دین سکھاتا ہے. ہاں تمہارا دین کو اپنا ہوگا, دین اسلام یہ نہیں سکھاتا. آیت سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کیا سکھاتا ہے.
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
جو شخص جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزائیں سنیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی. وأعد له عذابا عظيما، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہے کہ پانچ عذاب ملیں گے. یہ اسلام کہہ سکتا ہے کہ قتل کرو؟ جواب دیجئے. اور یہ بہت بڑا آپ کے لیے معاشرے کا ایک فینومینا بن گیا ہے. یعنی اسلام کہتا ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ایک نوجوان اٹھے اور ظالموں سے اور ان کی افکار سے متاثر ہو کر کہے کہ نہیں، فلاں تو یوں کر رہا ہے، قرآن کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، فیصلہ لے رہا ہے، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ داعش اور اس طرح کے ظالم لوگ جو ہیں، جن نے اسلام کی شکل کو جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے اور مسلمانوں کی گردنیں جھکا دیے ہیں، ایسے افکار سے اپنی اولادوں کو بھی بچانا چاہیے. اور قرآن پڑھ لیں، قرآن سے پڑھ کے کوئی چیز آپ کو صحیح راہ دے ہی نہیں سکتی. یعنی حیرانگی کی بات ہے، اس سے عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے، اور ان کی بات پہ بھی تعجب ہے، کہتے تھے قاتل کی توبہ نہیں. کسی نے پوچھا قرآن کہتا ہے توبہ تو ہر بندے کی ہے. کہا اللہ معاف تو کر دیں گے، لیکن جو مقتول ہے قیامت کو اپنی گردن لے کے آئے گا، وہ تشقب اوداجہ دمن، اور اس کی گردن کٹی ہوگی اور اس کا خون بہ رہا ہوگا، وہ کہے گا اللہ صرف اتنا مجھے اس سے پوچھ کے بتائیے، میں نے اس کو کہا کیا تھا، اس نے مجھے کیوں مارا؟ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیں گے، حقوق اللہ جو ہیں اس سے تو معافی لینی پڑے گی، ورنہ وہاں اس کے مقابلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور وہاں من ثم لا درہم ولا دینار، درہم و دینار نہیں ہوگا. اس بات کو بھی سمجھیے. اس لیے میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنے جا رہا ہوں، زندگی میں آپ کو یاد رہنی چاہیے، زندگی کے اندر کبھی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ اور نیت نہ کیجیے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایسی حدیثیں عموماً بیان بھی نہیں ہوتی، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کن خیر ابن آدم، آدم کے دو بیٹے تھے، جو اچھا بیٹا تھا نا وہ بننا. اچھا کون تھا؟ جو قتل ہو گیا کہ کرنے والا؟ ہو گیا. فرمایا فتنے ہوں گے، تم تلوار بنانا لکڑی کی. کس کی؟ یہ کیا ہوا، تلوار لکڑی کی، تاکہ لوگوں کے اندر روب رہے، اور جب تمہیں کو مارنے آئے تو اپنے چہرے پہ کو کپڑا ڈال لینا، دیکھنا بھی نہ کون مار رہا ہے، تاکہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے، تمہیں کم از کم شہادت کا درجہ تو مل جائے. یہ باتیں آج نہیں بیان ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کفر کے سامنے دب جاؤ، اس کا یہ مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے. کفر کی جب بات آئے تو آپ کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، کبھی بزدلی نہ دکھائیں. اور اس لیے اگلی بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بارہویں بات ہے، میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، اس سے بھی اللہ کا غضب آتا ہے.
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے بس اوقات کنارے کنارے پہ چل کے حکمت عملی اختیار کرتا ہے، دشمن کو مارنے کے لیے اچانک سے پلٹتا ہے پھر جھپٹنے کے لیے، یہ نہ ہو، اور اگر کوئی کسی لشکر کو ساتھ ملانے کے لیے پیچھے ہٹا ہے یہ بھی نہ ہو، جو ڈر کے ہی بھاگ گیا اور اس نے راہ فرار اختیار کر لی کہ میں کفر کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس لیے کفر کی جب بات ہو آپ کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور میں تو حیران ہوں بڑے بڑے مسلز والے جو ہیں وہ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، انڈیا نے حملہ کر دیا، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، اسرائیل یہ کرے گا، امریکہ کیا کرے گا، کیا ہمارے رب سے زیادہ قوت آ گئی؟ اللہ کی قسم ڈر کی جو ہے نا وہ ایک اگر کھر بھی حصہ بھی بنایا جائے تو ایک حصہ بھی ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کس بات کا خوف، فیصلے میرے رب کے ہونے ہیں کہ ان کے ہونے ہیں؟ اس لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ عقیدہ دیا ہے اور منہج دیا ہے، خوف کی بات ہی کو نہیں۔ ہاں پلاننگ ضرور کرو، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنی قوت کو قائم کرنے کے لیے پلاننگ کرو۔ اللہ عز وجل اس وطن عزیز کو جو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، اللہ نے ایسے رجال پیدا کیے، ایسے بطل اور بہادر لوگ موجود ہیں کہ منہ توڑ کے رکھ دیں گے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارا منہج ہے وہ کیا ہے کہ جو دین کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھائے گا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کافر کہے کہ ان کا کیا رول ہے۔ وہ رول اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی میدان میں اترتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو بزدل نہ بناؤ اور اپنے متعلقین کو بھی بزدل نہ بناؤ۔ آپ ڈٹ کے بات کیا کریں، کفر کون امریکہ کیا مطلب؟ اور ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے، اور آپ حیران ہوں گے قصہ سن کے، اتفاق سے ایک مرتبہ کویت میں کوئی لیکچر تھے تو مجھے جانا ہوا، تو امریکن فوج اس وقت وہاں سے ان کو انہوں نے شاید وقتی طور پہ ٹھہرایا۔ وہ جب بھی کسی مولوی صاحب کو دیکھتے، ہم تو خیر اتنے بڑے مولوی بھی نہیں ہیں طالب علم ہیں، تو کنارہ کر کے گزرتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے روب ہوتے، اللہ جانے کیوں کنارہ کرتے تھے، آمنا سامنا نہیں کرتے۔ اور ہمیشہ آمنا سامنا اور روب اس پہ جمائیں گے جس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ وہ مغیرہ بن شعبہ کا قصہ کبھی کسی کو یاد نہیں آیا، وہ کس طرح رستم کے دربار میں پہنچے، ہاتھ میں نیزہ ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور چھیتے گئے ہیں ان کے قلینوں میں، وہ کہتے کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہا ہو، کہتا ہوش سے بات کرو، کون ہو تم؟ نے کہا تیرے پاؤں میں جوتی نہیں، نے کہا میرے پاؤں میں جوتی ہے نہیں، یہ دیکھ رہے ہو تلواریں چمک رہی ہیں، میں ابھی فیصلہ کر دوں گا۔ یعنی ان کے قصے آپ کو بھول گئے، اور کہیں کہ انہوں نے کروز میزائل بنائے ہیں تو پھر کیا ہے، انہوں نے تو یہ بنایا ہے تو کیا کرے، پھر کانپ کانپ کے فوت ہو جائے، بنائے ہیں تو بنائے رکھیں، ہمت کریں آپ بھی بنائیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ کو تھوڑا دیا ہے۔ انسان کو اللہ پہ یقین ہی کوئی نہ ہو، اپنے صلاحیتوں پہ کوئی اعتبار ہی کوئی نہ ہو، اس لیے کبھی بزدلی نہ دکھائیے۔ اللہ عز وجل نے جس کو ایمان دیا ہے وہ بزدل نہیں ہوا کرتا۔ قادسیہ کی جب جنگ ہو رہی تھی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوا دیا پیغام سیدنا عمر کو کہ 4000 فوج چاہیے، انہوں نے 4 بندے بھیج دیے۔ کتنے بندے؟ 4۔ کبھی کبھی وہ اصل جنگوں کے قصے ہم پڑھتے ہیں ورتہ حیرت میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ کیسے تھے؟ نے کہا میں نے 4000 فوج مانگی، آپ نے 4 بندے بھیج دیے، کہا ایک بندہ 1000 کا مقابلہ کرے گا۔ اور شاید آپ نے ایک نام سنا ہوگا، عمرو بن معدی قریب، سنا ہوا ہے؟ بولے سنا ہوا ہے؟ نصرت فتح علی خان کا نام سنا ہوا ہے؟ اب سارے بولیں گے عمرو بن معدی قریب کا نام سنا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑے مجاہد تھے، اتنا بہادر انسان تھا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سنگل ہوتا تھا، گھما کے 40 بندوں کو مارتا تھا، تو ہر وقت اس کی شکایت رہتی تھی مجھے کھانا پورا نہیں ملتا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں سیدنا عمر، عمر پھر یہ 100 لوگوں کا کھانا آیا، پہلے تم کھا لو باقی لوگ بعد میں کھائیں گے۔ کہتے اچھا، کھانا شروع کر دی، 100 کا 100 کا کھانا کھا کے کہتے ہیں ہذا فطوری یا امیر المؤمنین فأین غدائی، یہ تو میرا بریک فاسٹ، اب کھانا لاؤ۔
تو سیدنا عمر کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلقنا وخلق عمر بن معدی کریم. ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, وہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے عمر بن معدی کریم بین الجاہلیت والاسلام, اسلام اور جاہلیت میں ان کا کردار کیا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ کوئی عجیب قصہ سناؤ اپنی زندگی کا. انہوں نے عجیب قصہ سنایا, اور ان قصوں میں سے قصہ ایک یہ تھا کہ میں بچپن سے کبھی نہ کمائی کرتا تھا, اسلام سے پہلے کی بات, نہ میں نے کبھی کام کیا, تلوار تھی ایک میرے پاس, میں کسی بستی میں چلا جاتا, فار ایگزامپل اقبال ٹون میں آ گئے اور آ کے تلوار کو اٹھایا, انا عمرو بن معدی کریم, لوگ چپ کر کے جو مانگتا وہ لا کے ڈھیر کر دیتے, وہ اٹھا کے گھر لے جاتے. کہتے ہیں سلسلہ چل رہا تھا, میں ایک دن اچانک ایک جگہ پہ پہنچا تو میں نے جا کے کہا انا عمرو بن معدی کریم. 16 سالہ ایک بچہ آگے سے نکلا, وہ متلسم, اور اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا. کہتا ہے ولو کان ابو, خواہ اس کا باپ بھی ہو پھر کیا کریں. میں نے کہا یہ تو آج کوئی اچھا شگون نہیں. میں نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ترکی بترکی جواب مل رہا ہے. اس نے کہا بتاؤ میں تمہیں کون ہوں میں. اس نے کہا بتاؤ گے کہ پوچھو گے. تلوار نکالی, کہا آ جاؤ, کہا بات سنو, زندہ رہنا ہے کہ مرنا ہے؟ عمرو بن معدی قریب کو بچہ 16 سالہ کہہ رہا ہے تمہیں کھلی اجازت ہے, جو مرضی مجھ پہ وار کرو. کیے اس کے پاس ڈھال تھی, اس نے وار نہیں ہونے دیا. اب کہتے ہیں بتاؤ بچوں کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا؟ نہیں, مجھے خطرہ ہے کہ آپ نہیں جا سکو گے تو میں آپ کو الٹی تلوار ماروں گا, سیدھی نہیں ماروں گا. اور ساتھ آواز دیتا علی ظہرک, اب تیری پشت پہ آئے گی, اور لگا دیتا تھا وہ تلوار سے ہار گئے. پھر تیر اندازی پہ آئے, گھوڑے پہ سوار تھا بچہ, یہ تیر مارتے تھے اور گھوڑے کے نیچے ہو جاتا تھا, اتنا فرتیلا بچہ تھا. کہتے آخر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا, چلو ہم دوست بن جاتے ہیں, کام ایک ہی کرتے ہیں. پھر کیا ہوا اچانک سے, قصہ خیر لمبا ہے, ایک دن گھوڑے اور اونٹ پہ لے کے گئے فلان جگہ سے, میں اپنی گھر والی کو لے کے آنا ہے, کچھ جھگڑا ہے, لیکن ہن الموت, موت وہاں ہی ہے. تو عمرو بن معدی قریب کہتے میں نے کہا تم گھوڑے پہ بیٹھو, مجھے اونٹ پہ بیٹھنے دو. کہتے نہیں میں اونٹ پہ بیٹھوں گا, جس نے آنا ہے آ جائے. کہتے وہی بات ہوئی جب سحری کا وقت ہوا, پیچھے سے 3 بیٹے آ گئے اور ایک باپ آ گیا. کہتا ہاں میں انصفو, کون ہے جس کا انصاف کرے گا؟ بیٹا اترا. وہ لڑائی ہوئی تلوار کی, وہ لڑائی ہوئی, آخر اس نے 2 ٹکڑے پہلے بیٹے کو کر دیے. دوسرا بیٹا کہتا ہے میں انصفنا ہذا, اس نے کوئی انصاف نہیں کیا, اس کو بھی اس نے مار دیا, تیسرے کو بھی مار دیا. اور زہر کا وقت ہو گیا اور تلوار چل رہی. کہتے باپ آیا, اس نے کہا کسی نے کوئی انصاف نہیں کیا. کہتے اتنی تیزی سے وہ تلواریں چلی کہ گرد اڑی اور آوازیں بند ہو گئیں. جب گرد ختم ہوئی تو دونوں کی تلواریں ایک دوسرے کے اوپر تھی, دونوں اتنے تھک چکے تھے. اور آخر اس نے بھی تلوار اٹھائی اور اس نے بھی, دونوں ہی مر گئے. اور میں نے آرام سے سارا سامان اٹھایا اور اپنے گھر آ گیا. پھر وہ رونے لگ گئے, کاش یہ لوگ بھی مسلمان ہو جاتے تو دین کو کتنی اللہ قوت دیتے. اور عمرو بن معدی قریب تو گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے آرام سے کسی کو گردن سے یوں اچکتے تھے, پیچھے بٹھا دیتے تھے. اور قعقاع جیسے بہادر ایسے گزرے ہیں, وہ چھوٹی سی ایک برج بنانے کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پوری فوج مسلمانوں کی واقوسا میں پھنس گئی, ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ اور پانی تھا, تو وہ ایز اے برج لیٹ گئے اور اس کے اوپر سے پورا لشکر گزار دیا گیا. مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد رہنی چاہیے. یہ صلیبی جنگوں کی بات کرنے والا, یہ تو بدلے لے رہے ہیں آپ سے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدور, کبھی کفر آپ کا سامنا نہیں کر سکتا, یا تو قلعے میں بند ہو کے میزائل داغ سکتے ہیں, یا دیواریں بنا کے افغانستان کی طرح عراق کی طرح ڈائریکٹ نہیں آپ سے لڑیں گے، جب بھی ڈائریکٹ ہوں گے مارے جائیں گے، اس لیے کبھی خوف نہ کھائیے، کسی وقت بھی آپ کے قلبی نہال خانے میں خوف کی خے کا نقطہ نہیں آنا چاہیے کفر سے. ان الباطل کان زہوقا، باطل زہوق ہوتا ہے، بیساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو تو کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے، حق جو ہوتا ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. اللہ عز و جلال آپ سب کو ہمت سے نوازے. تیرہواں طریقہ جسے اللہ کا غضب انسان کو ملتا ہے، جب انسان تہمت لگاتا ہے اور اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. یہ روایت صحیح الجامی کی ہے 6196، من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ، جس کی سفارش ایسی ہوئی کہ اللہ کی حد نافذ نہ ہوں، فقد ضاد اللہ، اس نے تو اللہ عز و جلال کی مخالفت کی. ومن خاصم فی باطل وهو يعلم، جو کسی باطل پہ لڑائی کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ باطل ہے، لم يزل فی سقط اللہ حتى ينزع عنه، جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا وہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے. ومن قال فی مؤمن ما ليس فيه اسکنہ اللہ رضغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، اور جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں ہے ہی نہیں، تو اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن جہنمیوں کی پیپ میں رکھیں گے اللہ تعالی، حتی یخرج مما قال، جب تک کہ وہ اس کو ثابت نہیں کرے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں ولیس بخارج، وہ ثابت کر ہی نہیں سکے گا تو نکل بھی نہیں سکے گا. آج کی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، جس کے راوی عبادہ بن صامت بن قیس بن اسرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمر بن عوف بن خزرج ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب الامام القدوہ اور جن کی کنیت ابو الولید الانصاری ہے. ٹوٹل عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے 181 روایات ہم تک پہنچی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کی 6 روایتیں ہیں، اور 2 روایتیں صحیح بخاری میں ہیں اور 2 روایتیں صحیح مسلم میں ہیں جو بخاری اور مسلم میں ممتاز ہیں، یعنی جو صحیح بخاری میں ہے مسلم میں نہیں، اور جو مسلم میں ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں. محمد بن کعب القرضی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 5 لوگ ہی تھے جنہوں نے پورا قرآن جمع کیا تھا، معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، ابی ابن کعب، ابو ایوب اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. تو گویا یہ ان کبار صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے دور میں پورے قرآن کو جمع کیا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور عبادہ بن صامت کو اللہ تعالی نے حق بولنے کی عجیب قوت سے نوازا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ شام کی طرف جا رہا ہے قافلہ اور شراب لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے برداشت نہیں کیا، بازار گئے اور جا کے وہاں سے ایسی چیز لی اور لا کے ان کے سب کے جو وہ مشکیزے تھے شراب کے بھرے ہوئے سب چیر دیے. کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اتنی جرت تھی ان کے اندر. آخر اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس یہ 34 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور اللہ کے پاس چلے گئے، اور ان کی 72 سال عمر تھی. اس حدیث کی سند جو آج آپ نے پڑھی ہے، قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا صدقۃ بن الفضل قال حدثنا الولید عن الاوزاعی قال حدثنی عمیر بن ہانی قال حدثنی جنادۃ بن ابی امیہ عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. اس حدیث کا متن جو کہ تیسرا حصہ ہے، من شهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. اس حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شہد ان لا الہ الا اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لا، وہ یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور بے شک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ نے یہ کلمہ القا کیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، والجنت حق والنار حق، جنت اور جہنم حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، یہ چار گواہیاں جو دے دیتا ہے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو جس بھی عمل پہ وہ دنیا سے جائے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب چار گواہیاں دے دیتا ہے، سب سے پہلی گواہی توحید کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور سچے رسول ہیں، پہلی گواہی. دوسری گواہی یہ دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، جس کا القاء مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کیا گیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے. تیسری گواہی جنت بھی حق ہے جو مومنوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، اور جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. ان چار گواہیوں کو پیش کرنے والا زبان سے، دل سے، پھر اپنے اعضاء سے اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو رب تعالی قیامت کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے جس دروازے سے چاہیں گے اسے داخل کر دیں گے. اس حدیث کا حفظ کرنے کے بارے میں آپ بار بار سنتے ہیں، اللہ آپ کو ہمت دے. نضل اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها، اللہ عزوجلال تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ایک بات اللہ کے رسول کی سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے اور صحیح صحیح آگے پہنچاتا ہے. عربی زبان میں محدث کہتے ہیں روشن ضمیر کو. کس کو کہتے ہیں؟ محدث، حدیث بیان کرنے والا. روشن ضمیر سے کیا مراد ہے؟ لغت کی کتاب کھولے تو اس میں لکھا ہے روشن ضمیر سے مراد اس کے ضمیر میں ہر وقت روشنی اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید ہر وقت موجود ہوتی ہے. اس کے چہرے پہ کبھی آپ کو عبوست نظر نہیں آئے گی. عبوست کا مطلب ہوتا ہے چہرے پہ 12 بج جانا. سمجھتے ہیں نا آپ اس جملے کو کہ بس جی اس کے چہرے پہ تو 12 ہی بجے ہیں. کیوں؟ ٹائم تو بدلتا رہتا ہے نا، اس لیے کبھی آپ کو افسردگی نظر نہیں آئے گی. حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے، روشن ضمیر ہے. پھر وہ ملہم ہے. ملہم سے مراد یہ ہوتا ہے اس کی رائے بڑی طاقتور ہوتی ہے، کثرت سے حدیث پڑھ پڑھ کے پڑھا کے اس کی رائے اتنی پولائٹ بن چکی ہوتی ہے کہ اس میں غلطی بہت کم ہوتی ہے. اس لیے حدیث کو یاد کیا کریں، اور آپ کے پاس کافی وقت ہے. اگر آپ زیادہ ہی مشغول رہے اور نہیں یاد کر سکے تو 21 حدیثیں آج مکمل ہوگی ہیں آپ کی، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جب دوبارہ کلاس ہوگی تو 21 دن تو ہوں گے رمضان کے بعد تک، کہ زیادہ ہے. چلو اب بھی اگر توبہ کر لی جائے کہ پچھلی کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے،
اور آدھی آدھی حدیث بھی یاد کر لے تو آپ کو یاد تو ہو جانی چاہیے، لیکن کتنی خوشخبری ہے، چہرہ چمکتا ہوگا قیامت کے دن جو اللہ کے رسول کے پیغامات کو یاد کرتا ہے. اور میں حیران تو یہ ہوں کہ سارے چاہتے ہیں دین آئے معاشرے میں، سارے چاہتے ہیں امن آئے، لیکن کام کے وقت کہتے ہیں ویسے کوئی اور کر لے تو اچھا ہی ہے. ہم ویسے چونکہ آج کل فارغ نہیں ہیں، میرے بھائی وقت نکالنا پڑتا ہے، حدیث کو یاد کریں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس حدیث کا سبب ورود کسی حدیث میں نہیں ہے، اور یہ حدیث تمام علماء کے نزدیک متفق علی صحت ہی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں آئی ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے. حدیث کی 9 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند امام احمد، سنن النسائی الکبریٰ، ابن حبان، صحیح الجامع، مسند البزار، مسند الشامیین. اس حدیث کے اندر 4 مهم نکتے بیان کیے گئے ہیں جن کے بارے میں ہم چند گزارشات رکھیں گے. پہلا نکتہ بشریت انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے تھے تمام کے تمام بشر تھے. دوسرا نکتہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف پیش کیا گیا. چوتھا نکتہ جنت کا ہے، تیسرا نکتہ جنت کا ہے، اور چوتھا نکتہ جہنم کا ہے. ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ابھی چند باتیں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے بشریت انبیاء، میں چاہوں گا کہ یہ بات دلائل کی روشنی میں آپ سمجھیے. سورۃ الکہف آیت کا نمبر ہے 110.
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.
قل انما انا بشر، اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ خود کہہ دو میں بشر ہوں، آپ خود کہہ دو میں بشر ہوں. اللہ نے حکم دیا اور اپنے پیغمبر سے یہ کہلوایا، لیکن آج ہم ماننے کے لیے تیاری نہیں ہیں، اور آج ہمیں وہ الفاظ پسند آتے ہیں جس میں اللہ ذوال جلال کے دین کی مخالفت کرنے والا کہتا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ذوال جلال نے اپنے پیغمبر کو بشر بنایا. فرق یہ ہے پوری کائنات کی بشریت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف. وحی کا نزول ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر سورۃ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میں آیت کا نمبر ہے 14، اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں،
قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تأتون بسلطان مبين.
ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ تم کو اللہ میں اگر شک ہے تو اس رب میں تم شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کو انوکھے انداز سے پیدا کرنے والا ہے، وہ تم کو ایمان اور توحید کی طرف بلاتا ہے، اور تمہیں بلاتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، پھر تمہیں مہلت دیتا ہے. وہ سارے کہنے لگے انبیاء کو، ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر ہی ہو. قومیں یہ کہتی تھیں پرانی جو اللہ کی نافرمان تھیں، وہ کیا کہتی تھی؟ وہ بھی مانتی تھی کہ تم بشر ہو اس لیے ہم تمہیں نہیں مانیں گے، اگر تم فرشتے ہوتے تو ہم مانتے، ہم میں سے تو تم ہو. انبیاء جتنے بھی آئے رب تعالی نے انہیں انسانوں کے اندر سے ہی چنا، چنیدہ ہستیاں تھیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چناؤ کرتے ہیں فرشتوں سے بھی انسانوں میں سے بھی. اسی طرح سورۃ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت نمبر 11 ہے، سورۃ العلق کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، سورۃ فصلت کے اندر آیت نمبر 6 ہے، سورۃ الجن کے اندر آیت کا نمبر 19 ہے، اور اسی طرح سورۃ شورا کے اندر آیت کا نمبر 51 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ دعا سکھائی، 831 صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے، تو وہاں بھی اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلوائی ہے کہ وہاں یہ وعلی عباد اللہ الصالحین، جب ہم التحیات پڑھتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم یہ کہتے ہو تو تمہارا یہ سلام پہنچتا ہے کس کو؟ اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض، زمین و آسمان میں جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں ان تک سلام یہ پہنچتا ہے. اور سلام کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا، اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سلام دعا، سلام تحیہ، اور سلام متارکہ. سلام تحیہ وہ ہوتا ہے جس کا جواب دینا واجب ہے، جیسے آپ نے کسی بھائی کو سلام کہا، میں نے آپ کو کہا، یہ ہے سلام تحیہ، اس کا جواب ہوتا ہے. سلام دعا یہ دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا، یہ بس دعا ہوتی ہے. جیسے ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں ہوتا. اسی طرح ہم التحیات پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو. تم وہاں بیٹھے کہتے ہیں وعلیکم السلام، وعلی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر بھی سلام ہو. دائیں بائیں سے آواز کبھی آئی ہے وعلیکم السلام؟ یہ سلام دعا ہے. اس لیے یہاں سے بھی ایک بہت بڑا چور دروازہ لوگ نکالتے ہیں، سلام کہتے ہیں، سلام کا جواب تو دیتے ہوں گے مردے. نہیں، شریعت کی روشنی میں دین کو سمجھیے. اور سلام متارکہ کا مطلب ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ سے اگر کوئی کج بحثی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو آپ کہو میں سلام کرتا ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں جاتا ہوں. وہ مجلس سے چلے جاؤ، جھگڑو نہیں. لیکن آج تو کوشش یہ ہوتی ہے لو میں ہار جاؤں. امام شافی کہا کرتے تھے جو شخص صرف جیتنے کے لیے ہی ڈبیٹ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، دلیل علی خست عقلی، یہ اس کے بیوقوف ہونے کی نشانی ہے. اس کو بحث کرنی چاہیے حق کو غالب کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں میں نے آج تک مناظرہ اگر کیا ہے، ما ناظرت الا لتبین الحق، میں نے صرف حق کو واضح کرنے کے لیے بات کی ہے، میں نے اپنے آپ کو جتانے کے لیے کبھی بات نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا، صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 7، وہاں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولی، محمد کی طرف سے یہ خط ہے جو اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے.
ان کو بھی پیغام بھیجا کافروں کو بھی, تو کس نام کے ساتھ؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے سورۃ المؤمنون ہے, آیت کا نمبر 24.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
کافروں نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے, اس کی بات مانتے ہو نبی کی, یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے, یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے, بس برتری چاہتا ہے تم پہ. اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین, ہمارے باپ دادا نے بھی ہمیں نہیں بتایا کہ کوئی انسانوں سے پیغمبر بناؤ. اور قرآن یہ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. کہتے ہیں چلو بشر تو مانتے لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں, اللہ کے بندے قرآن کہہ رہا ہے تمہارے جیسے ہیں, آپ ضد کر رہے ہیں ہمارے جیسا نہیں. اور یہی تو ایک معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ انسانوں میں سے ایک ایسی شخصیت کو چنا جو پوری انسانیت سے افضل ہے, ذات کے اعتبار سے پوری مخلوق میں بے مثال ہے, اپنی صفات کے اعتبار سے بے مثال ہے. آج تک ایسی ذات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی. اور قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت کے نمبر 7 اور 8.
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
اے پیغمبر, یہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر آدمی کیوں ہو سکتا ہے, ہم نے تجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسان ہی بھیجے ہیں, ہم ان پر وحی اتارا کرتے تھے. اے کافرو, اگر تم کو اس بات کا علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو, ہم نے ان پیغمبروں کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے کہ جو کھانا ہی نہ کھا سکیں, جن کو زندگی کی ضرورت ہی نہ رہے. انسانوں میں سے تو اگر کوٹ کے اللہ تعالیٰ کسی کو بنائیں گے کہ پیغمبر ہے تبھی تو کام کر سکیں گے. فرشتہ تو آئے گا تو لوگ کہیں گے تم تو فرشتے ہو, تم یہ کام کر سکتے ہو, ہم تو نہیں کر سکتے. یہی تو حجت ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا, آپ کی طرح کام کرنے والا, آپ کی طرح کھانے پینے والا, اور بازار میں بھی جاتے ہیں وہ, اور اللہ نے ان کو نبی بنایا, یہی تو حجت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 671, کہ اللہ کے رسول یعمل فی بیتہ, جب ان سے سوال کیا گیا کہ گھر میں کام کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کان بشرا من البشر, آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے. یفلی ثوبہ, اپنے لباس کو خود ٹانک لیا کرتے تھے. یحلب شاتہ, بکری کا دودھ دھو لیا کرتے. یخدم نفسہ, اپنی خدمت آپ کر لیا کرتے. اور صحیح بخاری کی روایت کان فی مہنت اہلی, وہ لگتا تھا فی خدمت اہلی, بیویاں تو اللہ نے اجازت ان کو دی تھی، نو بیویاں تھیں، تو خدمت تو کرتی تھی، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یوں لگتا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں. اب اس حدیث کو تھوڑا سا اگر کھولیں تو بہت پریشانی ہو جائے گی، اس کو تھوڑا سا اگر آپ کھولیں تو بہت پریشانی ہو جائے گی، جہاں جوائنٹ سسٹم ہے. اگر اللہ نہ کرے، ویسے تو اللہ کرے کیونکہ یہ سنت ہے، اس میں حرج کوئی نہیں، اگر بیوی کہہ دے خاوند کو یہ ذرا فلاں کی ابا ذرا برتن پکڑانا، اس کو دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بھلا کیوں؟ اس خوف سے کہ اگلی بات جو میرے کانوں تک پہنچے گی وہ کہیں گے ہمیں پہلے ہی پتہ تھا یہ رن مرید ہی ہوگا. تو بھی مرید ہی بننا ہے نا جس کے بھی ہاں بن جائیں. مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والا. تو آپ نیکی کرنے کے ساتھ ارادہ کریں رب راضی ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا فی محنت اہلی، اس کا قطن مقصد نہیں ہے کہ یہ بات جہاں تک پہنچے آئندہ سے جو ہے وہ عوامر جو ہے وہ جاری ہو جائیں، بس آئندہ سے خدمت گزار آپ ہی ہیں، اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بات کی وضاحت کرنا مقصود ہے. تو اللہ عز و جلال مسلمانوں کو صحیح راستہ نصیب فرمائے. وَنَعِيسَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ. دوسرا جز جو حدیث کا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن مجید نے سیدنا عیسیٰ کا تعارف بھی کیا ہے اور چند باتیں میں اس کے متعلق پیش کرنا چاہوں گا. سورۃ البقرہ میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں 253 آیت کا نمبر ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تِلْكَ الرُّسُلُ فضلنا بعضهم على بعض، یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نے گفتگو فرمائی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی. اتفاق سے کچھ ایسے لوگ بھی گزرے اور آج بھی اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں. خالد القسری ایک گورنر گزرا ہے، جعد بن درہم ایک ایسا انسان تھا جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا تھا. آج کل تو ایسی بات کرنے سے بہت بڑا زلزلہ آ جاتا ہے نا، تو جب پتہ چلتا تھا نا کہ کوئی اللہ کے صفات کے ذات کا انکار کرتا ہے تو اس کی تربیت بڑی اچھی کرتے تھے سیدنا عمر. ایک آدمی آیا اسباغ اور کہنے لگا یہ کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کی، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. تو سیدنا عمر نے پھر پوچھنا نہیں چاہا. آج تو بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں کہ چینلز پہ بیٹھے لوگ اور میڈیا پہ اور کس طرح فیس بک پہ بیٹھ کے جو کچھ مرضی کہہ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میرے پاس لاؤ. کچھ لوگوں کو زبان سے نہیں سمجھایا کرتے، ڈنٹر لے کے آؤ ذرا کھجور کا، مار مار کے اس کو جب خون نکال دیا سر سے، حتی ترکہ دبرا، جب اس کو پھینک دیا کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا، اس نے جب خود کہا بس کر دیں، تارا میں فراسی، جو خرابی تھی دماغ کے نکل گئی ہے، اب میں مانتا ہوں اللہ نے کلام کی ہے. اور خالد القسری نے بھی ایسا ہی کیا، عید کا خطبہ پڑھایا دیا اور جعد بن درہم کو رسی کے ساتھ ایسے باندھا تھا جیسے جانور کو باندھتے ہیں، اور خطبے کے بعد کہا ایہا الناس ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم، جاؤ قربانیاں کرو اللہ تمہاری بھی قربانیوں کو قبول کرے. فانی مضح بجعد بن درہم، میں آج اس ظالم کو ذبح کروں گا جو رب کو مانتا نہیں اور اس کی گردن پہ چھری چلا دی تھی. رب کے ذات کا انکار انسان کرے جس نے جس رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ حضر جلال نے مدد دی ہے روح القدس کے ساتھ اور کھلی نشانیاں عطا کی. آپ کا نام مبارک جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام, سورۃ المائدہ میں اللہ حضر جلال فرماتے ہیں 75 آیت کا نمبر ہے,
بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر
مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے, اور ان کی والدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھی. دونوں انسان تھے, کھانا بھی کھاتے تھے. دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, پھر یہ دیکھو یہ کدھر بہک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ بن مریم کہا ہے. آج کی بائبل یہ بیان کرتی ہے, اور بائبل سے مراد آپ سمجھتے ہیں, نہ جانے یہ کس نے لکھی. یہ جو گاڈ سپیل آپ کے سامنے انگلش میں چھپی ہوئی بھی آتی ہے, قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, ہم نے ایک تورات اتاری اور ایک انجیل. اب نہ جانے یہ متی, یہ مرقس, یہ یوحنا, یہ لوقا, یہ برنباس, یہ کافی ساری انجیلیں, یہ کہاں سے آ گئی, کہاں سے آئی ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے ایک انجیل, یہ اتنی زیادہ کہاں سے آ گئی؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اصل انجیل محرف ہو گئی, اور یکتبون بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ نے لکھی ہے. اور اگر اس کی چند باتیں میں آپ کو بیان کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. میرے اور آپ کے بارے میں بھی اگر کوئی لفظ بولے گا تو شاید ہم لوگ برداشت نہ کر سکے. کوئی برداشت کرے گا کہ اس کو کہا جائے کہ تم حرام کی اولاد ہو؟ اور کیا لکھتی ہے, یسوع بن یوسف النجار. یوسف النجار کون ہے؟ ان کے بقول, جن کو آج بڑے ہی محبت کے آپ پینگے لڑانے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ عیسائی ہماری برادری ہے, جو شخص یہ لکھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ طاہرہ مطہرہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ والعیاذ باللہ یوسف النجار سے دوستی کی جس کی پیدائش میں عیسیٰ پیدا ہوئے, یہ سچی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ اور جو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیں, قرآن کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اتنی بڑی بات ہے کہ جو کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ, کے آسمان پھٹ جائے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اور ہم جو ہے وہ کیک لے کے جاتے ہیں خوشی میں. اس لیے اپنے عقائد اور منہج کی مضبوطی دکھانی چاہیے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی, کوئی غیر مسلم کی خوشی میں انڈا لے کے جاتا ہے, وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے. اس لیے قرآن سے پوچھیے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کہ ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اللہ عز و جلال کا کلمہ مانتے ہیں, اللہ عز و جلال کی طرف سے بھیجی گئی اسے روح مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. مسیح کو مسیح کیوں کہا گیا؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے ہیں آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا, آپ کے زمانے میں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے دین کی تبلیغ کے سفر میں رہتے تھے, یہودی آپ کی مخالفت شدت سے کرتے تھے, آپ پر اور آپ کی والدہ محترمہ پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے، اور اس لیے آپ کو مسیح کہہ دیا گیا، اور عموماً ممسوح القدمین کی وجہ سے بھی آپ کو مسیح کہا گیا، آپ کے قدم ہموار اور برابر تھے۔ آپ نے دیکھا نا انسان کے قدم کی شیپ جو ہے تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے، لیکن آپ کے بالکل فلاٹ تھے، اس لیے بھی ان کو مسیح کہا گیا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اللہ حضر جلال نے ان کو یہ اعجاز دیا تھا، معجزہ دیا تھا، ہر نبی کے معجزے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑا عروج پہ تھا، اللہ نے ان کو معجزہ دیا اور انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا، اور آخر مقابلہ بھی ہوا، وہ سانپ سب کو چکھا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پہ تھی، تو اللہ نے معجزہ بھی ایسا دیا، کوڑی کے اوپر ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ اللہ حضر جلال نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تو اللہ آنکھیں دے دیتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہہ دیا گیا۔ آپ کے معجزے کے متعلق قرآن نے ایک بات کہی ہے،
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حال جیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ انسان ہو گئے، یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں سے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے ہی شیطانی تسلط سے بچا لیا۔ کیسے شیطانی تسلط سے بچایا؟ سورۃ آل عمران کی آیت ہے 36،
فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔
جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ خوب جانتے تھے اس کو، تو کہنے لگے کہ رب میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور نظر یہ مانی کہ لڑکا جو ہے وہ موضوع تھا، لیکن اللہ حضر جلال نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنْسَى، مذکر اور مؤنس برابر نہیں، جو بھی اللہ نے دیا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اللہ تیری پناہ میں اس کو دیتے ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تو بچا لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی 3431، اللہ نے کیسے بچایا، اس دعا کو کیسے قبول کیا، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے، حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے، فیستہل صارخا من مس الشیطان، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کی کوکھ میں چوکا لگاتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد فوراً وہ چیخ مارتا ہے۔ غیر مریم وابنها، سوائے مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان کو شیطان نے چوکا نہیں لگایا۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے وانی اعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم، اس آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بچپن میں ایک یہ بھی دیا کہ انہوں نے گود میں ہی گفتگو کی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال اس کے بارے میں فرماتے ہیں،
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
مريم عليه الصلاة والسلام جب عيسى عليه الصلاة والسلام کی ولادت کے بعد ان کو لے کے آئیں اور کتنی پریشان تھی، یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھلا دی گئی ہوتی. اللہ عز و جلال نے حکم دیا پریشانی کی بات نہیں ہے. فناداها من تحتها الا تحزني، غم نہ کرو. اور آگے فرمائے وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، بس تم درخت کو حرکت دو تازہ کھجوریں گریں گی اور کھاؤ. وکلی واشربی وقری عینا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اس آیت میں ایک سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں والدین کو ملنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے. اگر آپ اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور وقت نکالا کریں. امام ابن تیمیہ اپنی والدہ کو لکھتے ہیں کہ والدہ گرامی کو خط لکھتے ہیں کہ میں دور ہوں دین کی وجہ سے، لیکن میں بہت افسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ سے دور ہوں. مائیں بھی ہوں تو ایسے، کہا بیٹا تم دین کی خدمت کرتے رہو اور دین والوں کی خدمت کرتے رہو، مجھے دوری کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اس دن پریشانی ہوگی جس دن تم مجھ سے دور بھی رہو گے اور دین کا کام نہیں کرو گے. لیکن اپنے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے. اور آج اتفاق سے زچگی کے بعد بھاری برکم خوراکیں ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں اور انجیکٹ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، آخر تو یہ زچگی کا موقع آیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور کھلایا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تازہ کھجورے. اور جب وہ لے کے آئیں قوم پریشان ہے یہ کیا، تو انہوں نے اشارہ کیا تھا اشارت الہی، اس سے بات کر لو میں جواب نہیں دے سکتی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، بھلا گود میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے. ویسے چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کسی دن بیان کریں گے. 9 یا 11 ایسے بچے تھے جو گود میں ہی بول پڑے تھے، ان کی تفصیلات سے بھی آگاہ انشاءاللہ کریں گے. ایک وہ بچہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی جس نے دی تھی، وہ بچہ چھوٹا ہی تھا. اور اس طرح وہ بچہ جس کی ماں نے اس کو جب کھینچ کے فرعونیوں نے اس کو آگ میں اور تپتے تیل میں پھینکا، وہ دودھ پینے والا بچہ، تو ماں تڑپ گئی کہ اب کیا بنے گا. تو اس نے بول کے کہا تھا یا امہ اصبری فإنک علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا جیسے پہلے 3 بیٹوں پہ صبر کیا، تم حق پہ اور حق والے بے صبر نہیں ہوا کرتے. تو اس بچے نے بھی پھر بول کے کہا تھا انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ ان لفظوں کو میں تھوڑا سا پختہ کرنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انی، یہ کہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکتوں والا ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور نماز اور زکات کا مجھے حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا. ولم یجعل لی جباراً شقیا، مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا.
یہاں میں ایک سبق پیش کرنا چاہوں گا. اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ بڑا اکھڑے مزاج والا ہے اور بدبختی چھائی ہوئی ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں اس کو سوچنا چاہیے، لگتا ہے اس کا والدین کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، والدین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بدبختی آ جاتی ہے اور سختیاں آ جاتی ہیں. والدین کے ساتھ جب اچھا برتاؤ ہو تو اس مصیبت سے اللہ آزاد کر دیتے ہیں. اللہ عز و جل کو دنیا اور آخرت میں مقربین میں بنایا ہے.
اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
فرشتوں نے کہا ہے مریم، یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دینا چاہ رہے ہیں جس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم کے نام سے وہ مشہور ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا اور اللہ کے خاص مقربین میں سے ہوگا. قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں ایک بات سمجھائی ہے جو آج سمجھنے کے لیے شاید کل عیسائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تیار نہیں ہیں.
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاسة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا.
اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھ جاؤ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، حق بات ہی اللہ کے بارے میں کہا کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک سوائے اس کے نہیں، عیسی بن مریم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء مریم کی طرف کیا گیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے. اللہ پر بھی ایمان لاؤ
اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. یہ مت کہو کہ تین ہیں. ولا تقولوا ثلاثه, یہ مت کہو کہ مریم اور عیسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالی تین رب ہیں. اللہ ایک ہی ہے. انتہو, رک جاؤ ان باتوں سے. خیر لکم, تمہارے لیے بہت بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, اللہ صرف ایک ہی الہ ہے. سبحانہ, وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد, کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس کے لیے ہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اور اللہ ذوالجلال کافی ہے. وکیلا, وکیل, کارساز. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح عیسیٰ بن مریم کو اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں, نہ فرشتوں کو یہ آر ہے کہ وہ بھی اللہ کے مقرب بنے. ومن یستنکف عن عبادتی, جو اللہ کی عبادت کو آر محسوس کرتے ہیں. ویستکبر, اور تکبر کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال ان سب کی سرکشی کی وجہ سے ان کو سزا دینے کے لیے اپنے پاس جمع کریں گے. اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی بشارت دی, جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا, بلایا گیا, کہا کھولو تم اپنی کتاب, اور اس نے ہاتھ رکھ لیا, کہا یہ ہاتھ اٹھا کے پڑھو کیا لکھا ہے. موجود ہے بشارت.
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
وإذ قال عيسى بن مريم, جب عيسى بن مريم نے کہا اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات اتری, میں بشارت دینے والا ہوں ایسے نبی کی جو میرے بعد آنے والا ہے, جس کا نام احمد ہوگا. تو اللہ کے رسول کی بشارت بھی دی. یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کہ ابھی زندہ ہے. قرآن کی سٹیٹمنٹ ہی ہمارے کام آئے گی. لوگوں کی باتوں پہ تو یقین کرنا ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے.
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم, اور ان کے قول کے مطابق کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا. وما قتلوا, انہوں نے قتل نہیں کیا. وما صلبوا, اور نہ ہی ان کو سولی پہ لٹکایا. ولیکن شبہ لہم, بلکہ ان کے لیے تو تشبیہ پیش کر دی گئی، اللہ عز الجلال نے تو ان کو بچا لیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ، اور جن لوگوں کا اختلاف ہے وہ شک میں ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس تو حقیقی علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بس گمان ہی ہے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے. اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو موت سے پہلے پہلے، قبل موتی ہی، اس کی موت سے پہلے پہلے یقین کریں گے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ بھی بنیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور ایک وقت بہت قریب آنے والا ہے جب مہدی علیہ السلام اللہ عز وجل پیدا فرمائیں گے. اللہ ہی جانتا ہے کب. یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں مہدی مہدی بنیں گے. اور پھر منارہ شرقیہ دمشق میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے نازل ہوں گے، اور مہدی کی امامت میں وہ نماز پڑھیں گے، اور پھر پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہوگا. اور وہی دجال جو سوائے مکہ مدینہ کی پوری کائنات میں جائے گا، اس کو قتل بھی عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اور یہ 7 سال، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ 40 سال رہیں گے، لیکن 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا. 7 سال مزید زمین میں رہیں گے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. اور یہ دوڑتا ہوا دجال باب لد پہ پہنچے گا. آج بھی اسرائیل اور یہ علاقے موجود ہیں، بلکہ جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا. اور جہاں بھی یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت بول کے کہے گا، یا مسلم تعال ورائی الیہودی، اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو مارو. الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے یہ نہیں بتائے گا. اور آج آپ نیٹ پہ جائیں، ذرا سرچ کیجئے کہ جتنا غرقد درخت یہ یہودی لگاتے ہیں کوئی نہیں لگاتے، کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، ہمارے بارے میں نہیں بتائے گا. اور اللہ عز و جلال پھر عدل و انصاف کا یہ بول بالا قائم کریں گے. یہی عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی 10 نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں عیسیٰ بن مریم کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے. آج کی ہماری گفتگو کے 2 پہلو ہوئے، والجنت حق والنار حق، اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آئندہ جو جنت اور جہنم کے بارے میں حدیثیں آ رہی ہیں وہاں کریں گے. لیکن یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جنت حق ہے، اور یہ اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، اور جہنم بھی حق ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہے کہ یہ جو اس وقت بجلی کا سسٹم ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاک و ہند میں پہلے کون حکومت کرتے رہے؟ نہیں پتا. انگریز کون تھے وہ؟ ہاں، دنیا کے اندر جو بجلی کے یہ پولز لگے ہوئے ہیں، آپ کے ان میں فرق ہے کہ ایک جیسے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہاں، آپ دیکھیں گے اسی طرح سلیپ بنی ہوئی جیسے کسی شخص کو لٹکایا گیا. آپ کو بقیہ ممالک میں یہ نظر نہیں آئے گا. وہ اپنی بقایا ہر چیز میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 11ویں صدی میں ٹیٹنس نے جب حملہ کیا تھا تو 100,000 عیسائیوں کو ذبح کر دیا تھا. پھر جتنے بچے تھے انہوں نے لکڑی کی سلیب بنائی، اور بچے کھچوں نے کپڑے کی بنا کے اپنے گلے میں ڈال لی تھی، جس کو آج سلیب تو نہیں کہتے، کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہاں، تو اس سے حتی الامکان انسان کو گریز کرنا چاہیے. اللہ عز و جلال ہمیں جو کچھ پڑا ہے اس کے بارے میں ایک ہی دعا ہے، اللہ قبول فرما لے، اور ہم سب کو
جہنم سے بچائے
اور جنت میں داخل فرمائے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ سخت گرمی میں بھی بھلے آپ وقت پہ نہیں آتے, آ تو جاتے ہی ہیں, آپ کا آنا مبارک ہو. اور اللہ ان قدموں پہ اور ان آنکھوں پہ اور ان جسموں پہ آگ حرام قرار دے دے. دین کے مجلس میں آنے والے بہت پیارے ہوتے ہیں, اللہ آپ کو اپنا پیارا بنا لے. اور سچ کہا جس نے کہا, مرنے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے بن جائیں تو بڑا ہی اچھا ہے, پھر تو اللہ کو پیارا ہو ہی جانا ہے. تو اللہ حضر جلال آپ کو اتنی برکتوں سے نوازے, آپ کے ہاتھوں پہ اور آپ کے زبان پہ خیر جاری فرمائے کہ آپ بھی یہ سکھانے والے بنیں, یہ بیان کرنے والے بنیں. چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور سوالات ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج لگتا ہے سارے کلاس میں حاضر ہے. سوال نہ آنے کا معنی ہوتا ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا موقع دیا سونے کا, لیکن آج لگتا ہے کچھ بیداری میں وقت گزر گیا. ایک میں آپ سے مشورہ کرنا چاہوں گا سوالات کے بارے میں. میری اصل میں غرض یہ ہوتی ہے کہ جس حدیث کو آپ پڑھیں, چلو میں کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں, طالب علم ہوں, کچھ سبق آپ کو میں ضرور سنا دوں کہ آپ کو کچھ یاد ہو جائے, لیکن اس کے سارے پہلوؤں کو ایک مرتبہ کھول کے واضح کر دیا جائے, دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں. لیکن ساتھ ہی وقت کی ڈوری حضرت یحییٰ صاحب کھینچ لیتے ہیں کہ ہال خالی کروانا ہے, تو اب وقت بھی ہمارے پاس بچا ہے صرف 10 منٹ, اور سوالات جو ہیں القاہ مربوطا فی الیم فایاک ان تبتل بالماء. ایک شخص کو رسیوں سے باندھ کے کنویں میں لٹکا کے کہا خبردار تمہارے جسم کو پانی لگا, تو اب وہ کیا کرے گا, اس کے تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں, میں ان میں سے کس کے جواب دوں. چلو جس کی قسمت ہے ہم اس کے جواب دے دیتے ہیں. غرق درخت اگر بتائے گا تو کیا وہ یہودی زندہ بچ پائے گا, اس کے بارے میں حدیث نے مزاحت نہیں کی, صرف اتنا ہے کہ وہ بولے گا نہیں, بچے گا کوئی بھی نہیں, سب کے سب اللہ ذوالجلال کے پیغمبر تہ تیک کر دیں گے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے, وہ شخص موجود نہ ہو, ظلم کا ازالہ کیسے, اسے معافی کیسے مانگیں گے, اس کے لیے کثرت سے دعا کریں اور رب تعالیٰ سے بھی معافی کی طلب کریں. ایک بیٹی نے امتحان میں کامیابی کا وظیفہ پوچھا ہے, کثرت سے استغفار اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اللہ تعالیٰ قوت بھی دیں گے اور آسانیاں بھی فرمائیں گے, کیونکہ یہ نص موجود ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللہ تعالیٰ مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیا نماز تراویح میں کسی اور زبان میں دعا کرنا جائز ہے؟ نہیں, نماز تراویح میں بھی آپ کو عربی میں ہی دعا کرنی ہے, معصور دعائیں کریں. اگر آپ نے کسی اور زبان میں دعا کرنی ہے, آپ اکیلا سجدہ کر لیں, اس میں آپ جو چاہیں مانگ لیں, اور وہ بھی بڑی قربت کی نشانی ہے. عبداللہ بن مبارک نے شام کے وقت سجدہ کیا, راوی کہتے ہیں عشاء کی اذان ہوگی ابھی وہ سجدے میں ہی تھے. تو وہ سجدے میں کیا پڑھتے ہوں گے, اپنی آپ حاجات پیش کریں. سورۃ الفاتحہ مقتدی زیر لب پڑھتے ہیں, حدیث مبارکہ کی روشنی میں دلائل چاہیے. اگر سورۃ الفاتحہ کے بارے میں وہ پہلے آپ نے دلائل بھیجوا دیے تھے, اچھا یہ سورۃ الفاتحہ کے بھی مجھے یاد کروائیے گا, میں بھیجوا دوں گا, یہ بھائی پہنچا دیجیے گا. اے محترم یحییٰ صاحب سے رابطہ کر لیں جن کو دلائل چاہیے, ریفرنس کے ساتھ وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. ہمارے ملک میں 50 سال کی عورتیں گروپس کی صورت میں حج عمرہ کے لیے بغیر محرم کے چلی جاتی ہیں. ان کا کہنا ہے سعودی حکومت نے ان کو لمانس کی اجازت دے رکھی ہے, 50 سال سے عورتیں حج عمرہ کا سفر گروپ میں بغیر محرم کر سکتی ہیں. آپ نے 4 روایتیں سنی ہوئی ہیں, کوئی عورت 3 دن کا سفر, 2 دن کا سفر, 1 دن کا سفر اور 12 میل کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. صحیح بخاری کی روایت بالکل واضح ہے کہ ایک شخص جہاد کے لیے جا رہا تھا, اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی, تو اس نے کہا میری بیوی تو حج کرنے جا رہی. کہا تم جہاد چھوڑو, جا کے اس کے ساتھ حج کرو. لیکن دلائل جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں کتابوں کی شکل میں وہ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں. کچھ ایسے مستثنیات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما، ان کی جو پڑوسن تھی اس کے بارے میں روایت ہے کہ بہت بوڑھی تھیں تو ان کا کوئی بھی نہیں تھا، تو بہت ساری عورتیں مل کے گئیں جن کے یہ محرم بنے اور ان کے ساتھ پھر وہ حج کرنے گئیں. اگر تو کوئی شکل بنتی ہی نہ ہو تو پھر اس کی اس طرح کی صورت نکالی جاتی ہے بصورت دیگر. اس میں وہی احتیاط جو شریعت نے دی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. خواتین اونچے جوڑے بناتی ہیں اور بہت چمکیلے ربا پہنتی ہیں. اب آباد تو عین کے ساتھ ہوتا ہے یا تو رائے لکھی ہے. دیکھیں دونوں باتوں کو شریعت کی روشنی میں سمجھیے. حدیث میں آتا ہے کہ دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت. ایک وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود عریا نظر آتی ہیں، اور اوسہن کہ اسنمت البخت المائلا، ان کے سروں پہ جوڑے ہیں جس طرح بختی اونٹ کی کوہان ہے. لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحہا، نہ وہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. اس لیے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عبایا جو ہے وہ برقع یا عبایا چمکیلا یا اس طرح کا پہنتے ہیں تو یہ عبایا یا چادر ہوتی ہے زینت چھپانے کے لیے. تو اگر وہ برقع بذات خود زینت بن جائے اس کا کیا حکم ہے؟ زینت کو تو چھپانے کے لیے یہ ساری چیزیں حکم آئے ہیں. اور وہ آٹھ شروط جو آپ نے سنی ہوں گی شریف پردے میں، اس میں ایک شرط یہ ہے اللہ یکون فی نفسہ زینہ، کہ وہ چادر وہ عبایا بخود خود بخود زینت کا باعث نہ بن جائے. تو ایسے عبایا سے گریز کرنا چاہیے. آج کل کچھ لوگ بہت زیادہ تعداد میں لیڈیز لان کلاتھنگ جو ہے آن لائن خرید کے ذخیرہ کر لیتے ہیں، ایک دم مارکیٹ میں قلت پیدا ہو جاتی ہے اور لگزی آئٹم جو ہے بہت مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں، دگنی قیمت تک وصول کی جاتی ہے. بعض لوگ اس کو تجارتی منافع کی شکل دے کر جائز قرار دیتے ہیں. کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے یہ سوال ہے. دیکھیں شریعت نے منافع کی کوئی ریشو مقرر نہیں کی. ایک بات، تین باتیں اس ضمن میں یاد رہنی چاہیے. لا يحتكر الا خاطئ، لا يحتكر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی گنہگار انسان کرتا ہے، دوسرا شخص نہیں کرتا. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے مراد کیا ہے، کہ بازار کے اندر وہ چیز ملتی ہی نہیں ہے اور ایک بندہ کھانے پینے سے تنگ آ گیا ہے اور ایک بندے نے وہ سارا مال اناج لیا اور چھپا لیا، مسلمانوں کی ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی. یہ ہے ذخیرہ اندوزی. اگر کسی نے کوئی زیادہ لوٹ اٹھا لی ہے تو آپ اس کو ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں مت لائیے. ویسے بھی یہ مہنگائی جو ہوتی ہے یہ تاجروں کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ کلائنٹس کی طرف سے ہوتی ہے. میں اور آپ مہنگی چیز کرتے ہیں. سیدنا عمر کے زمانے میں گوشت بڑا مہنگا ہو گیا تو انہوں نے لوگوں نے اکٹھا ہو کے کہا کہ آپ کچھ سستا کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ تاجر سستا نہیں کریں گے، آپ سستا کرو. کہا بیچنے والے تو وہ، ہم کیسے سستا کریں؟ کہا آپ کھانا چھوڑ دو، ایک مہینہ پابندی لگاؤ، تاجر منتے کرتے پھریں، چلو آدھی قیمت پہ لے لو، خراب ہو جائے گا. اگر یہ لگزری آئٹم جو ہے ان کے ریٹ کس نے بڑھائے ہیں؟ یہ بات کچھ سمجھنے والی ہے جو میری اور آپ کی سمجھ میں بس اوقات نہیں آتی. میں اگر راڈو گھڑی بھی پہنوں گا اس کے مقابلے میں اگر میں 20 روپے کی گھڑی پہنوں گا ٹائم ایک ہی دے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 20 روپے والی کہے کہ اس وقت جو ہے وہ 12:31 ہے اور راڈو کہے نہیں مجھے 1 منٹ تو آگے ہونا ہی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. میں اگر جو ہے وہ 10,000 کا سوٹ پہنوں گا تو پھر بھی میری اتنی قیمت ہی ہے. میں اگر وہی 200 روپے کا 1,000 کا سوٹ پہنوں گا پھر بھی میری اتنی قیمت. اس سے انسان کا سٹیٹس نہیں بدلتا. اس لیے اذا المرء لم يدنس عرضه من اللوم فكل رداء يرتديه جميل، جب انسان کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے اس کے اوپر ہر لباس ہی جو اچھا لگتا ہے. اس لیے مت اپنے آپ کو ان مصیبتوں میں لے جایا کریں کہ سٹیٹس اس کے ساتھ بنتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، آپ اچھا لباس پہنے، اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کریں، لیکن ذہن میں یہ ہو یہ اللہ نے نعمت دی ہے میں اظہار کروں گا، یہ مت سمجھے کہ عزت اس کی وجہ سے ملے گی یا ذلت اس کی وجہ سے ملے گی۔ اگر کسی نے اپنے اوپر چار نفل محاسبے کے طور پہ فرض کیا ہو، اگر گناہ کیا ہو تو چار نفل پڑھوں گی لیکن پھر اس کو مستقل کرنا مشکل ہو، وہ چھوڑ دے تو اسے کفارہ کیا ہے؟ اگر تو محاسبے کے طور پہ اس نے نظر مانی ہے تو نظر کا مطلب یہ ہے کہ نظر پوری کر دی جائے، اور اگر قسم اٹھائی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لیکن وہ آخر ایسی نظر کیوں مانی ہے، بار بار اسے توڑنی پڑتی ہے، وہ گناہ ہی کیوں نہ چھوڑ دے، اسے رکھتے جو پڑھنی پڑتی ویسے پڑھ لیں۔ ماں باپ جوان بچیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ جائز ہے۔ جوان بچیوں سے مراد بالغ بچی اگر جو ہے، ہاتھ اٹھانا پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی امت کو بیان کی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ تو سوچنا پڑے گا نا کہ آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ہاتھ اٹھائے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو والدین ہاتھ ان کو اٹھانا ہی پڑے گا جب وہ راہ راست پہ نہیں آئیں گے، اور حدیث نے کہہ دیا ہے وَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، 10 سال کا اگر بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتے مارو ان کو۔ کیوں مارو؟ یہاں ہر چھڑی کا، چلو میں چھڑی کہہ کے ڈراتا نہیں ہوں آپ کو، یہاں جو بھی ماریں گے اس کے اجر ملے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے کہا ہے۔ یعنی کپ اگر ٹوٹ جائے تو آپ ایک دو لگاتے ہو، کیا وہ جڑ جاتا ہے؟ اس لیے آج کل نئے لوگ بھی آ گئے، وہ جب چائے کے برتن دیتے ہیں پہلے ایک مار کے پھر پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں ٹوٹنے کے بعد مارنے کا کیا فائدہ، اس کو یاد رہے گا، ٹوٹنا نہیں ہے۔ دونوں طریقے غلط ہیں، آپ صرف ادب سکھائیں، لیکن عبادات کے متعلق سودے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ عشر کتنا دینا یہ نکالنا چاہیے، عشر کا مطلب ہی دسواں حصہ ہوتا ہے، اور اس لیے دسواں حصہ دیتے ہیں، اور نصف العشر بیسواں حصہ ہوتا ہے۔ کیا غیر مسلم کی پروڈکٹس یوز کرنا یا خریدنا جائز ہے؟ غیر مسلم کی پروڈکٹس آپ بہت ساری خریدتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں، اور لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ کو پتہ چل جائے کھانے پینے کی کہ جس میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ اس میں کیا ڈالیں گے، تو ان سے انسان کا گریز کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں جو اس وقت موجود ہیں غیر مسلم نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوکر آپ کے بنایا ہے، تو آپ نوکروں کی چیز لے لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ کون کہتا ہے کہ زینت جو ہے وہ حرام ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہیں، اور ان کی وجہ سے کافروں کو بھی مل رہا ہے، اور قیامت کو صرف مومنوں کو ملے گا۔ تو آپ اپنی عبادات پہ توجہ دیں، جب بھی کوئی نئی چیز آئے فٹ سے خرید کے یوز کریں، نوکروں نے بنا کے بھیجی اور ان کو کہو جلدی کرو اور کچھ بناؤ تاکہ اور آسانیاں مومنوں کے لیے ہوں، اور کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ لوگ کہتے ہیں، اور میں تو حیران ہوں، مسلمان کہتے ہیں تم نے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، تو تم کون ہو؟ تم کروانا کیا چاہتے ہو ہم سے؟ نماز اللہ کے رسول کا حکم ہے، روزہ رکھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، توفیق اللہ دے تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کو تو کام کوئی نہیں، ان کو تو اللہ نے کام ہی لگایا، چلو جلدی سے چیزیں بناؤ، مسلمانوں کو بھجواؤ، گرمی بہت ہے، اے سی وہاں پہنچاؤ، انہوں نے عبادت کرنی، تراویح پڑھنی، تم نے کیا کرنا؟ تو جو نوکر کام کر رہے ہوں اس کو لینے میں آپ ہیزیٹیشن نہ کیا کریں۔ اللہ آپ پر لازوار رحمت نازل فرمائے، لکھنے والے پر بھی اللہ نازل فرمائے۔ نبی مکرم سر پہ کیا لیا کرتے تھے، ٹوپی یا رومال یا عمامہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اپنے سر مبارک پہ کیا رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 روایتیں ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں کہ آپ نے بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھی، اور آپ کی ہوگی تو ہماری بھی ہو جائے گی۔ پہلی بات، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول کا حکم سنیے، وہ یہ ہے ان اللہ احق من تزین لہ، اللہ عز و جلال زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کی زینت اختیار کی جائے۔ آپ اپنے سر کو ڈھانپ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے پگڑی بھی پہنی ہے، اللہ کے رسول نے کپڑا بھی رکھا ہے، اور صحابہ کرام کی روایات جو بتاتی ہیں قلنسوہ اپنے سر پہ رکھا کرتے تھے، ایک ہے عام ٹوپی، وہ بھی پہنتے تھے اور قلنسوا بھی پہنتے تھے، اور عام معمول ان کا یہ تھا کہ اپنے سر کو ڈھانپتے تھے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ صحابی کہتے ہیں جب سات بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ ذرا پتہ لے کے آئیں، ہم نے نہ موزے پہنے نہ ہی اپنی ٹوپیاں پہنی، اسی طرح چل پڑے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن میں گزارش یہ کروں گا، اگر آپ نے ٹوپی پہننی ہے تو ذرا اچھی پہن لیں، وہ ٹوپی جو آپ اپنے نکاح پہ پہن کے نہیں جا سکتے اور اپنے ولیمے پہ نہیں پہن سکتے، وہ اپنے سر پہ رکھ کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا آپ ایسی شدت اختیار کریں کہ ٹوپی نہیں ہوگی تو نماز ہوگی نہیں، ایسی شدت بھی آپ کو اختیار نہیں کرنی چاہیے، آپ اپنے سر کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ باقی رہا جو عادی امور ہوتے ہیں، عادی امور کے اوپر شریعت قدغن نہیں لگاتی۔ مثال کے طور پہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ لباس آپ پاکستانی پہنو کہ سعودی پہنو کہ انگلینڈ کا پہنو، یہ نہیں کہا۔ شرط لگائی ہے ساتر ہو، شرط لگائی ہے کہ اس سے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے۔ اس لیے آج تک آپ نے فتویٰ نہیں سنا ہوگا کہ ان کا لباس جائز نہیں ہے، ان کا لباس جائز ہے۔ اس پہ فتویٰ آتا ہے جس سے شرعی قدغنیں پیدا ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کتنے منچلے نوجوان کہہ دیتے ہیں اچھا تم نے پینٹ پہنی ہے جینز کے، تم تو ہو ہی کافر، اعوذ باللہ من ذلک۔ ترکیہ کے مسلمانوں نے یہ ایجاد کی تھی، آپ پینٹ پہن سکتے ہیں لیکن شرطیں دو ہیں۔ پہلی شرط اس نیت سے مت پہنے کہ اس کے پہننے سے میں ہز ایکسیلنسی بن جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مرعوب ہو کے کافر سے پہنیں گے گناہ ہوگا، پھر آپ نے مشابہت کی ان کی اور قیامت کو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اتنی ٹائٹ بھی نہ ہو کہ آپ کے جسم کی خد و خال نظر آئیں، اگر یہ کھلی ہے اور آپ اس کو پہننا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سر کو ڈانپنے کی بات ہے، آپ سر کو ڈانپنا چاہتے ہیں جو چیز میسر ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پگڑی استعمال کی ہے۔ ہمارا ٹائم چونکہ مکمل ہوا چاہتا ہے، میں نیک دعاؤں کے ساتھ رمضان کے بعد تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی وفا کی تو انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں دوبارہ ملنے کی توفیق دے، اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور آپ کوشش کیجئے گا اس کو آگے پہنچانے کی۔ اگر آپ پسند کریں تو وعدہ لے سکتا ہوں کہ آپ پہنچائیں گے؟ بولے نہیں ہیں۔ آپ اگر ان حدیثوں کو یاد کر کے ترجمہ اپنے گھروں میں اور اپنے دوستوں کو سنا دیں تو آپ ان دعات کے، ان دعوت دینے والوں کی صف میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا بلغوا عنی ولو آیۃ، کسی کو ایک آیت کا بھی علم ہے تو وہ آگے پہنچا دے۔ اللہ عز و جلال آپ کو برکتوں سے نوازے۔ آج آپ بہت تھک گئے ہیں، جی تو چاہتا ہے کچھ زیادہ تھکا میں اس کو دبا دوں تاکہ وہ پریشانی سے نکل آئے۔ ظاہر ہے دو گھنٹے ہو گئے کہ ڈھائی گھنٹے، لگتا تو ایسے ہی کوئی 10-15 منٹ بیٹھے ہوں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔